الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون سورہ قلم کے اس دوسرے رکوع کی پہلی آیت پر بیان چل رہا تھا، آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی صحیح ہو گئی، ابھی صحیح ہو گئی، صحیح ہو گئی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالی نے بتایا کہ جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے عیش کے باغات ہیں، اس پر بات چل رہی تھی پچھلے درس میں۔ باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا، آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، صدقہ نہیں کرنا چاہتے تھے، طبیعت میں کنجوسی تھی کہ سارا پھل ہم کھا جائیں، جیسے بقرعید میں بعض لوگوں کی چاہت ہوتی ہے نا کہ سارا گوشت ہم ہی کھا جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے عیش کے باغات ہیں۔ تو اس پر میں نے پچھلے درس میں بات شروع کی تھی کہ دنیا میں اچھے عمل پر ابھارنے کے لیے کسی کے پاس کوئی جاندار موٹیویشن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے خود سے لوگ عمل پر آئیں، سوائے ڈنڈے کے۔ اور جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ ان کا میں نے بتایا تھا موت کے وقت دکھاتے ہیں کہ یہ پیچھے مڑ کے دیکھو، آگے مڑ کے دیکھو۔ وہ ایک آدمی واش روم گیا نا تو لکھا ہوا تھا، سامنے لکھا ہوا تھا دائیں دیکھیں، اس نے رائٹ سائڈ پہ دیکھا، لکھا ہوا تھا لیفٹ پہ دیکھیں، لیفٹ دیکھا، اس لکھا ہوا تھا اوپر دیکھیں، اوپر دیکھا لکھا کہ کچھ کرنے آیا ہے، دائیں میں دیکھنے آیا ہے۔ تو وہ موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ مرتے ہوئے آپ جب پاس کی طرف دیکھو گے تو کچھ اچھا کر کے جاؤ گے تو روح تسلی سے نکلے گی، بھائی کچھ اچھا کیا، چنگا کتا سی، اور کچھ اچھا نہیں کیا ہوگا، بدماشیوں میں، چرس میں، ہیروئن میں ٹائم گزرا، ڈرگ اسمگلنگ کیا کرتے تھے، اسمگل کیا کرتے تھے، تو افسوس ہوگا۔ تو میں نے اس پر بہت ڈیٹیل میں بات کر لی تھی کہ یہ کوئی مزیدار موٹیویشن نہیں ہے، مر ہی رہے ہیں تو بھاڑ میں جائے، اچھا کیا کہ برا کیا، آگے تو مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ عجیب انداز ہے کہ جو اچھا کرے وہ بھی برباد، جو برا کرے وہ بھی برباد، دونوں کا انجام سیم۔ کیا خیال ہے بھائی، دونوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے۔ اگر ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جنت اور جہنم کو نہیں مانتے، اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ جنت اور جہنم مذہبی بتاتا ہے، لیبارٹری میں ان چیزوں کا ٹیسٹ نہیں ہو، یہ چیز فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں نہیں بتائی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں دہریت پھیل رہی ہے، تو بھائی پھیلے گی، ان کو مذہب کے بارے میں کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، اور جو ٹاپک اسلامیات کا ہے وہ اتنا تھکا ہوا ہے کہ اس کو پڑھانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اس کو ویسے ہی نکال دینا چاہیے، وہ خام خام ایسی کچھ کھانے کی دعا اور چلنے کی دعا، یہ دو پڑوسیوں کے حقوق، یہ دو چار چیزیں ہیں جو قرآن کی جو روح ہے نا، جو قرآن کی تعلیمات آپ کی نیچر کو اپیل کرتی ہیں، ہلا دیتا ہے اندر سے، وہ آپ کی اسلامیات میں نہیں پڑھایا جاتا. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب. کیا انداز ہے قرآن کا! اے لوگوں، تمہیں یقین نہیں آتا نا مر کے زندہ کیسے ہوگے؟ کسی لیبارٹری میں کوئی سائنسدان آج تک نہیں زندہ کر سکا. ان کنتم فی ریب من البعث، شک ہے کیسے؟ فإنا خلقناکم من تراب، مٹی سے بنایا ہے. کیسے بن گئے؟ مٹی لے جاؤ کسی لیبارٹری میں، بولو اس سے انسان بنا کے دکھاؤ، بن جائے گا لیبارٹری میں؟ او بھائی کیا ہو گیا، نہیں بنے گا. کیسے ہم نے بنا دیا؟ اب تحقیق کر رہے ہو کہ بنا کیسے ہے؟ بنایا ہم نے. ثم من نطفہ، پھر اس مٹی کے انسان سے منی کا قطرہ پیدا کیا. لے جاؤ کسی لیبارٹری میں، یہ تو تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ بن رہا ہے، ورنہ روٹی کا جو ٹکڑا کھانے سے منی کا قطرہ بنتا ہے، اس روٹی کو لیبارٹری میں لے جاؤ، فزکس، کیمسٹری، میتھ اور یہ ساری جو سبجیکٹ تم صبح شام پڑھتے ہو، ان سبجیکٹ کے پڑھانے والے ٹیچروں سے کہو کہ اس روٹی کو پانی کا منی کا قطرہ بنا کے دکھا دے. کہے گا بھائی نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا، ہم نے کیا، ہم نے. اس روٹی کھاتے ہو اس سے کیا بنا دیتے ہیں؟ ہم اسپرم بنا دیتے ہیں. ثم من مضغہ، پھر اس منی کے قطرے کو لے کے جاؤ لیبارٹری میں کہ اسے گوشت کا لوتھڑا بنا کے دکھاؤ. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں بنا سکتا، نہ فزکس میں یہ طریقہ، نہ بایولوجی میں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. ہم نے بنایا. ثم من مضغہ، اسے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا اور اس میں ہڈیاں پیدا کر دیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ایسے قدرت کے شاہکار کہ انہیں ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا، ڈھانچہ نہیں نکال دیا. کیا آٹومیٹک! کوئی دنیا میں کوئی مشین آٹومیٹک اتنا اچھا کام نہیں کرتی، اور ایسی شاندار مشینیں انسان کی شکل میں بنا کے پھینکتی چلی جا رہی ہے. اربوں کھربوں انسان پیدا ہو گئے، مگر قدرت کا یہ سسٹم جو منی کے قطرے میں اس نے انسٹال کر دیا ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں آ رہا. ہائے ہائے، انسان نے ہزاروں سال کے بعد ایک سسٹم بنایا ہے، ہر تھوڑے دن میں ایرر، وائرس آیا ہوا ہے، کوئی ایرر آیا ہوا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ آدم اور حوا کو بنایا، دونوں کے ملاپ سے اولاد، آدم علیہ السلام کے باڈی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ اب اس سے آٹومیٹیکلی بچے ہزاروں سال ہو گئے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے. فیملی پلاننگ والے پوری کوشش کر رہے ہیں روکو، رکنے کا نام بولو بھائی نہیں لے. کیا مشین ہے بھائی، کیا سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے بھائی! اور اس سب کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ مٹی. ثم نخرجکم طفلا، فرمایا پھر ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں بچہ بنا کے. اس سے پہلے تم طفل نہیں تھے. طفل عربی میں بچے کو کہتے ہیں. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، گوشت بدبودار سڑا ہوا. جب نکالتے ہیں بدبو نہیں ہوتی اس میں، کیا خوبصورت! سب پیار کر رہے ہوتے ہیں بچے کو، سب اٹھا رہے ہوتے ہیں گود میں. تو اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ ٹاپک اسلامیات میں بولو بھائی نہیں پڑھا جاتا. پڑوسیوں کے حقوق، کھانا کھانے کی دعا، وہ بھی اسلام کا حصہ ہے. وہ پہلے تو یہ ہے بھائی، اصل تو آخرت پر ایمان ہے. جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، 100 دفعہ بسم اللہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، سارا زور پھونکوں پہ لگا ہوا ہے. اسلام شروع روحانی علاج سے ہو رہا ہے، ختم کہاں ہو رہا ہے؟ روحانی علاج. تو بھی ڈرامہ کیا، روحانی علاج پہ آتا ہوں پھر جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے بہت الو بنایا ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بناتے ہیں، وفیہا نعیدکم، پھر تم چلتے پھرتے، یہ ستار بھائی، یہ وسیم بھائی، یہ چودھری صاحب، یہ ایس ایچ او صاحب، یہ ڈی ایس پی صاحب، کوئی سو سکتا ہے ڈی ایس پی صاحب پھر مٹی بن جائیں گے؟ ہے بھائی. فرمایا پھر ہماری قدرت کے خزانے, قدرت کے جو کلاکاریاں ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں, اور یہ ڈی ایس پی صاحب, ایس ایچ او صاحب, صدر صاحب, بریگیڈیئر صاحب, وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں تحلیل کر دیتے ہیں, چکر چلا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, بنے مٹی سے گئے کہاں, مٹی میں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہے نا, ومنہا نخرجکم, دو دفعہ تم نے دیکھ لیا مٹی سے بن کے مٹی میں تحلیل, ایک دفعہ تم نے دیکھا نہیں ہے, عقل مند ہوگا تو میرے کہنے سے مان لے گا, منہا نخرجکم, دوبارہ ریورس کر دوں گا اسی مٹی کو, دوبارہ ریورس کر دوں گا, کوئی مشکل میرے لیے نہیں ہے. کیا انداز ہے اللہ کا, دیکھو, یا ایھا الناس, ہے لوگو, ان کنتم فی ریب من الباس, تمہیں یقین نہیں آتا نا, تو دیکھو نا ہماری قدرت پہ کیسے ہم نے کیا ہے, جو یہ کچھ کر سکتا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا. دیکھو موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا, یہ دلیل نہیں ہے, دلیل یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے ہمیں خبر دی ہے اللہ کی طرف سے. سچے آدمی کی خبر بھی کیا ہوتی ہے, دلیل. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, اس کو سمجھیں. دیکھو میں نے کہا کہ فلاں نے چوری کی ہے, فلاں نے کیا کیا ہے, چوری کی ہے, عدالت مجھ سے کہے گی گواہ پیش کرو, میں نے دو گواہ پیش کر دیے, عدالت کہے گی اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ گواہ سچے ہیں, ہے بھائی یہ تو تمہارے ماموں لگتے ہیں, یہ تو تمہارے چاچو لگتے ہیں, تو تمہارے حق میں گواہی دیں گے, میں نے ثابت کر دیا بھائی, 10 گواہ اور پیش کر دیے کہ یہ دونوں کیا ہیں, سچے ہیں, یہ دو گواہ, 10 گواہ ان دو گواہوں پہ پیش کر دیے کہ یہ کیا ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے, تو اب عدالت ان دونوں کی گواہی کو دلیل قرار دے کر چور کا ہاتھ کاٹنے کا یا اسے سزا دینے کا حکم دے گی نا. چور کہے گا میں نے چوری کی, اس کی دلیل کیا ہے, تو عدالت کیا کہے گی, گواہی, خبر, قابل اعتماد, لوگوں نے خبر دی ہے کہ چوری کس نے کی ہے, آپ نے. تو پتا یہ چلا کہ خبر یہ بھی خود ایک کیا ہوتی ہے, ارے بول لو نا, کیا مسئلہ جا رہا ہے یار, دلیل ہوتی ہے نا خبر بھی, بشرطے کہ خبر دینے والے کا سچا ہونا ثابت ہو جائے. اور سچا ہونا ثابت کیسے ہوتا ہے, اس کا اپنا مفاد نہ ہو, اس کو خبر دینے میں الٹا نقصان ہو, بعض دفعہ فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہو, پھر تو کوئی جھوٹی خبر تو وہی دے گا نا جس کا اپنا مفاد ہو, وہ خبر دے کے چوڑے میں آ رہا ہو. تو نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی, اور نبی کے ساتھ اللہ نے پہلے خبر دی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی, اور ان دونوں خبروں کے سچا ہونے کی ہمارے پاس الگ سے دلائل موجود ہیں. تو یہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے, خبر سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, پھر پانی سے بنایا, پھر ایسے, پھر یہ کیوں, یہ دلیل نہیں ہے بھائی. جس نے ایک عجیب کام کیا ہو تو ضروری تو نہیں کہ دوبارہ بھی وہ کچھ کرے. یار کیا کیسے سمجھائیں بھائی, کیا ہو گیا, ایک سائنسدان نے عجیب و غریب روبوٹ بنا لیا, آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ سائنسدان اس روبوٹ کو توڑ کے دوبارہ بنائے گا, اگلا پوچھتا ہے دلیل کیا ہے, تو آپ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ اتنا اچھا روبوٹ بنایا کیا دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا, تو وہ جواب میں کہے گا بنا سکتا ہے یہ تو ہم مانتے ہیں, لیکن بنائے گا بھی, یہ تو وہ خود بتا دے کہ میں بناؤں گا تو ہم مانیں گے, نہیں بتائے تو ہم نہیں مانیں گے. تو قرآن جو دلائل دے رہا ہے نا کہ پہلی دفعہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, دوسری دفعہ پیدا کی, یہ دلیل نہیں ہے, دلیل تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تمہیں پیدا کریں گے. تو یہ پھر قرآن یہ دلائل کیوں دے رہا ہے جب یہ دلیل نہیں ہے, تو یہ اس لیے دے رہا ہے کہ بعض دفعہ جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو دعویٰ ایسا ہوتا ہے جو ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیز ہوتی ہے, عقل اس کو بعید سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. مثلا یہی ہم چور والے واقعے کی طرف آتے ہیں, میں نے دو گواہوں سے ثابت کیا کہ اس بندے نے کیا کی ہے, چوری. جج کہے گا گواہ تو سچ بول رہے ہیں, لیکن چور کہے گا کہ جج صاحب میرے جیسا عزت دار آدمی جس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، کیا کامن سینس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایسا آدمی چور ہو سکتا ہے؟ یہ عقل میں نہیں آتا. تو جج تھوڑی دیر کے لیے ہل جائے گا نا، آپ نہیں ہل رہے تو جج کہاں سے ہلے گا؟ ایک آدمی نے یوں ہی کیا ہے، بس خود تو ہلیں تاکہ جج بھی ہلے. بھائی جج، چور نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب میں محلے کا عزت دار آدمی ہوں، میرے پاس ویسے بھی اچھی خاصی دولت ہے، مسجد سے چپل چوری کرنا یہ میرے جیسے خاندان کے لوگوں پر سوٹ نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، دلیل دو گواہ ہیں، دو گواہی سے جرم ثابت ہوتا ہے، لیکن جرم اگر اس نوعیت کا ہے کہ جو عقل سے بالاتر ہے تو پھر دلیل کے باوجود نہیں مانا جاتا. بھائی گواہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، یہاں پہ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں نا گواہ. چونکہ اس آدمی کا خاندان دیکھیں جج صاحب، یہ تو اچھے باپ کا بیٹا ہے اور پیسے کے لحاظ سے اللہ کا دیا اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے، اس کو چپل چرانے کی کمبخت کو کیا ضرورت؟ چوری تو وہ کرے جو چرسی ہیروئن جی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ. کم از کم جس قسم کی چوری کی ہے، یہ چوری تو ویسے بھی اس سے سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ جو دعویٰ ہے یہ عقل سے کیا ہے؟ بالتر. یہ ساری عقل اچ نہیں آندہ. تو بعض دفعہ دلیل ہوتی ہے مگر اس دلیل سے جو دعویٰ ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے وہ عقل سے بالتر. لہذا دلیل مضبوط ہونے کے باوجود اس دعوے کو مسترد کر دیا جاتا ہے کہ یار یہ اس آدمی پہ نہیں، یہ کچھ اور بتاوا کرو، یہ مزیدار دعویٰ نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ تو اب یاد رکھو ہوا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اور صرف آپ اکیلے نہیں اس میدان میں، سارے پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، یہ مٹی کو دوبارہ اللہ انسان بنائے گا. تو ایک گواہ نہیں، اس پر لاکھوں گواہ ہیں. تورات انجیل آج بھی گواہ ہیں. حضرت موسیٰ نے بھی دعویٰ کیا، حضرت عیسیٰ نے بھی، حضرت ابراہیم نے بھی، جتنے پیغمبر آئے نا اللہ کا پیغام لے کے، سب نے ہمیں یہ بتایا کہ موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، دوبارہ اس مٹی کو جان ڈال کے انسان بنائے گا، اللہ کھڑا کرے گا اپنے سامنے. تو اب دلائل تو بڑے مضبوط ہیں کہ وہ لوگ خبر دے رہے ہیں جن کی زبان سے کبھی جھوٹ صادر نہیں ہوا. اور بہت سارے گواہوں کے بیان میں اگر ذرہ برابر بھی تضاد نہ ہو تو خود وہ بیان معتبر ہوتا ہے کہ یار وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، 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 اس کا مطلب یہ خبر سچی. ارے کسی نے آپ کو آ کے بتایا کہ فلاں جگہ بم پھٹا ہے، بولٹن مار، اللہ نہ کرے بہت دنوں سے بم نہیں پھٹے، اللہ بچائے رکھے ہم کو، لیکن مثالیں پھٹنے پھٹانے کی آ گئی ہیں دماغ میں، کیونکہ اتنے کراچی میں بم ماضی میں پھٹ چکے ہیں. فرض کرو ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ بھائی بولٹن مارکیٹ میں کیا پھٹا ہے؟ بم. آپ نے کہا یار ہو سکتا ہے شب برات کا پٹاخہ ہو، اس کو بم لگ رہا ہو. دوسرے نے آ کے بتا، اڑے میں بولٹن مارکیٹ سے آ رہا ہوں بھائی، کیا پھٹا ہے؟ بم پھٹا. جو ٹائم اس نے بتایا وہی ٹائم دوسرا بھی. تیسرا آ کے بتاتا ہے، ارے بھائی وہ بولٹن مارکیٹ سے میں گزر رہا تھا، وہ بھائی ایسا خطرناک بم پھٹا، اللہ کی پناہ بھائی. ٹائم وہ بھی سیم بتا رہا ہے. چار پانچ چھ دس بیس آدمی ہیں جب بتائیں گے آپ کو، تو یہ کتنے بڑے جھوٹے کیوں نہ ہوں پھر بھی آپ ان کی بات پر یقین کرنے پر مجبور، چاہے یہ کتنے بڑے جھوٹے کیوں نہ ہوں. اس لیے کہ بھائی ایک ہی ٹائم پہ اتنے سارے لوگ مل کے، جبکہ لوکیشن بھی ایک، ٹائم بھی ایک اور واقعہ بھی ایک بیان کر رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ ہوتا تو نا، یا تو ان کی پہلے سے آپس میں کوئی میٹنگ ہوئی ہوتی کہ ہم سب نے مل جل کے، اور میٹنگ بھی آپس میں نہیں ہے، مختلف جگہوں کے رہنے والے ہیں یہ. تو پھر اگر سیم خبر سب بیان کر رہے ہیں تو جھوٹے بھی ہوں تو وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ سچی. لیکن اگر یہ بیان کرنے والے سچے ہوں تو پھر خبر کتنی اوتھینٹک بن جائے گی؟ کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے جن کی تعلیمات انتہائی پاکیزہ، کوئی عرب میں، کوئی دوسرے ملک میں، کوئی شام میں، مختلف جگہوں پہ آتے رہے، اور ان کے صحیفے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں تحریف کے باوجود ان میں ایک ہی سیم ہے، کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور میدان حشر قائم ہوگا، اور یا تو جنت کے باغات میں جاؤ گے یا سزا میں جہنم کی آگ۔ یہ تمام صحیح سے اس پہ متفق ہیں۔ اس کا مطلب کہ بھائی یہ خبر کیا ہے، جھوٹی نہیں ہے، یہ خبر سچی ہے، یہ خبر سچی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ بھائی دو آدمیوں نے گواہی دی، خبر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جس کو چور قرار دیا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا آدمی چور ہو کیسے سکتا ہے۔ تو اب مدعی کے ذمے ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ جس کے بارے میں میں نے یہ کہا ہے نا کہ یہ چور ہے، تو یہ عقل سے بعید نہیں ہے، اس کی ذرا مزید ٹیسٹ کروائیں اس کا لیبارٹری، اس کے سارا خاندان کیا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں اتنی میری دولت اور اتنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، چرس پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، چرسی ہے یہ۔ تو ایسے آدمی سے چوری کے وقوع کا صدور ہونا عقل سے بعید نہیں ہے۔ تو اب آپ کے ذمے یہ ہوگا کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ عقل سے ماورا دعویٰ نہیں ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ تمام پیغمبروں نے ایک دعویٰ کیا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، وہ پیغمبر سچے تھے، لیکن لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ پیغمبر بے شک سچے ہوں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی کہ مٹی سے دوبارہ انسان بن کیسے جائے گا۔ تو قرآن اس پہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ عجیب کام ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ نہ ہوئے ہوتے پھر عقل سے بالا تر ہوتا، اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب کام ہو چکے ہیں، بھول گئے ہو تم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے، جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہ ہوا اہون علیہ، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے، فرسٹ ٹائم کسی چیز کو بنانا مشکل۔ جس سائنسدان نے پہلی دفعہ روبوٹ بنائے وہ توڑ کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اب وہ سائنسدان دعویٰ کر رہا ہے میں دوبارہ بناؤں گا، آپ کہہ رہے ہو ساڈی عقل وچ نہیں آندا۔ جاپان کے سائنسدان سے آپ پنجابی میں بات کر رہے ہو، وہ کہہ رہا ہے بھائی چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ کر کے سمجھا رہا ہے کہ میں نے یہ روبوٹ بنایا نا، میں اس کو کھول رہا ہوں اسکرو سے، پورا کھول کے میں دوبارہ جوڑ دوں گا۔ آپ کہہ رہے ہو بھائی دعویٰ کرنے والا تو سچا ہے، جاپانی ہے، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن یہ بات ساڈی عقل وچ بولو نا نہیں آ رہی۔ یار اتنی پیچیدہ مشین توڑ کے دوبارہ کیسے بنا دو گے؟ بھائی یہ نہیں آ رہا میری سمجھ۔ تو کہہ کے کمبخت پہلی دفعہ جب میں نے بنایا ہے بھائی وہ آ گیا سمجھ میں تیرے، یا تو یہ بول پہلی دفعہ بھی نہیں بنا، بنایا ہی نہیں ہے، پہلی دفعہ پیدا ہونے کو تو مان رہا ہے کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو جو اس کو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ جب بنانے کا دعویٰ کرے گا تو یہ تمہاری عقل میں اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب اس کھوپڑی میں تمہیں عقل ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں آ رہا، کوئی چیز ہوگی تو آئے گا نا اس میں، جب کھوپڑی میں عقل ہی نہیں ہے تو اس میں آئے گا کیسے؟ تو اللہ یہی بتاتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نا یہ مردے مٹیوں کے گل سڑ کے ختم، اور یہ کوئی کھاد بن جاتا ہے، کوئی پودوں کی کھاد بن جائے، کوئی جانوروں کی خوراک بن گیا، یہ دوبارہ وسیم بھائی کیسے زندہ ہوں گے، ستار بھائی کیسے زندہ ہوں گے، اور سلیم کباڑیا مر کے ختم، ہڈیاں بوسیدہ ختم، کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم کیسے ہو گئے، یہ جو اربوں انسان دنیا میں پھیل گئے اتنے پیدا ہو کے، یہ کیا عقل میں آتا ہے؟ کتنا عجیب پروسیس ہے۔ ارے میں کہتا ہوں دیکھو ہم نے اپنی پیدائش تو بھول جاتے ہیں نا، اپنے بچوں کی جب پیدائش ہوا کرے نا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جائے فوراً، خدا کی قسم یہ اتنی عجیب دلیل ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جسے ایک ایک پل کی خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور روٹی سے دودھ بنانا شروع کر دیتا ہے وہ، ماں روٹی کھا رہی ہے، جب تک اسے پریگننسی نہیں ہوتی روٹی کھائے گی ماں کا بلڈ بنے گا اور کچھ بھی نہیں، جہاں پریگننسی ہوئی اسی روٹی سے بچے کی ٹانگیں، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ روٹی کو بنا کے دکھاؤ، کسی لیبورٹری میں لے جاؤ اس روٹی سے دل بناؤ، کیا سسٹم ہے بھائی۔ اور وہ بنتا 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 جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا، اب روٹی کو اتنی عقل ہے کہ فوراً اس سے دودھ بنانا ہے، جیسی ماں ایک روٹی کھائے گی نا فوراً چھاتیوں میں دودھ بھر جاتا ہے، کیا جب چاہتا ہے روٹی سے آنکھ پیدا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے روٹی سے دانت بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے اسی گندم سے خون بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے اسی گندم سے دودھ بنا دیتا ہے اور دودھ کو چھاتیوں میں پہنچا دیتا ہے، اور اس روٹی سے جو بچے کا دماغ بنایا اس اللہ نے، اس دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا، یہ اسی روٹی سے اس نے اس دماغ میں ڈال دیا،
بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے, دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. او بھائی یہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو عقل میں آ جائے آرام سے. اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تم دیکھ کے مان رہے ہو, تو اس میں کیا جا رہا ہے کہ میں دوبارہ بولوں گا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاؤ, اس میں کیا جا رہا ہے, کتنا ٹائم لگے گا مجھے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. انسان کا بچہ بننا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. روٹی کھانا بہت آسان ہے, ابھی دیکھو کھانے لگے گا نا فوراً کھا لیں گے. روٹی کے بارے میں غور کرنا جو ہے نا کہ یہ کر کیا رہی ہے اندر جا کے, یہ غور کرنا بولتے کیوں نہیں, بہت مشکل. ڈاکٹر تو غور کر لے گا لیکن وہ کسی اور اسٹائل سے غور کرے گا, روٹی میں کتنے کاربوہائیڈریٹ ہیں اور کتنا وہ نشاستہ اور روٹی کیا, یہ نہیں. قدرت کی شاہکار اور قدرت کے کمالات کو سوچنے کے لیے سائنسدان بھی تیار نہیں ہے. اس کو صرف کھانے سے مطلب اور ریسرچ سے مطلب. اس کی ریسرچ کا دائرہ کار یہاں تک ہے, بنانے والے پہ ریسرچ نہیں کرے گا, تو بنانے والے سے غرض ہی نہیں, بلکہ اس کو الٹا بحث کرے گا کوئی بنانے والا ہے بھی کہ نہیں ہے, تبھی تو الٹے لٹکے بھی ہوں گے آخرت میں. لوگ ہمیں کہتے ہیں سائنسدان اتنی انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ان کو کہتے ہو آخرت میں لٹکے ہوئے ہوں گے, تو میں ان سے کہتا ہوں میری خدمت کر رہے ہیں تو میری تو کوشش ہوگی کہ نہ لٹکیں, لیکن جو لٹکانے والا ہے اس کے لیے بولو بھائی خوش بھی نہیں کر رہے, صحیح ہے نا, نہیں آ رہی سمجھ میں. بھائی لٹکائے گا تو اللہ نا, تو اللہ کہے میرے لیے تو میرا تو انکار کر کے آئے ہو کمبختو, تو مجھ سے کیا مانگ رہے ہو. جنت جہنم تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے, تو جو اللہ کے لیے کچھ کرے گا تو اللہ دے گا, جو نہیں کرے گا تو اللہ کہے گا بھائی تم نے جس کے لیے کیا اس نے پیسے دے دیے, نہ عزت دے دی, نوبل انعام دے دیا, نوبل پرائز مل گیا, جاؤ ایش کرو, مجھ سے کیا مانگنے آئے ہو. کیا ہو گیا بھائی, ارے آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے تھے, سارا دن آپ نے کام کیا دوسری کمپنی کے لیے ہیں, اب باس سے آ رہے ہو تنخواہ لینے کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں, اوور ٹائم بھی لگایا یار, میں نے اتنی انسانیت اتنی خدمت کی کمپنی کو, میں نے دن دگنی رات چوگنی ترقی دی, اور یار مجھے جاب سے نکال رہے ہیں. وہ کہے گا جس کے لیے کی وہ تمہیں جاب پہ رکھے گا, ہیں میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو میں تمہیں نکال دوں گا. کام اس کے لیے کیا ہے اور تنخواہ بولو نا مجھ سے مانگ رہے ہو, دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے. ارے وسیم بھائی کی خدمت کی, پیسے سلیم سے مانگ رہے ہیں, دے گا سلیم ہیں بھائی, کوئی سلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو بتائیں, کوئی ہیں سلیم بھائی, ان سے ڈائریکٹ پوچھتا ہوں, ایسا نا وہ دے دیں پھر سارا بیان کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, وہ کہے میں تو دے دوں گا. تو جو اللہ کے انکار کر رہے ہیں, فزکس کیمسٹری بایولوجی بس میڈیکل سائنس اور خلاؤں میں سیارے بھیجے جا رہے ہیں, اسی کو انسان نے سب کچھ سمجھ لیا ہے, تو اللہ تو سب سے پہلے کہے گا کہ کائنات تو مسخر میں نے کی نا تمہارے لیے, میں نے کی تو میں کہا ہوں اس پوری تحقیق میں, مجھے تو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. اس لیے مرنے کے بعد میرے بھائی کوئی فزکس کیمسٹری کی کتاب آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی, سب پروفیسر سارے وہی مٹی, پھر اللہ زندہ کرے گا. اور اللہ کیا فرماتے جب مرنے کے بعد آتے ہو نا, فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اسی طرح اکیلے آ گئے جیسے پیدا اکیلے ہوئے تھے, بنانے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا. آج قبر میں آئے بھی کیسے ہو, کلے اکیلے بھی, سارے شاگرد اور وہ جتنے نعرے لگانے والے نوبل انعام دینے والے کہاں رہ گئے پیچھے, تو اب بتا میرے لیے تو نے کیا کیا. تو جو قرآن کے جو دلائل ہیں نا وہ اصل میں دلائل نہیں ہوتے, یہ جو اس قسم کے دلائل قرآن دیتا ہے, دلائل تو یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا, تو جب اللہ بتا رہا ہے تو ہوگا نا, یعنی اللہ کا خبر دینا. جیسے کوئی سائنسدان کہہ رہا ہو کہ میں نے یہ مشین فرسٹ ٹائم بنائی, اب میں نے توڑ تاڑ دی ہے, لیکن میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ میں دوبارہ بناؤں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں, تو اگر وہ سچا آدمی ہوگا تو ہمارے لیے دلیل ہوگی بھائی یہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ بنائے گا. فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو اللہ نے تمام پیغمبروں کے ذریعے یہ پیغام انسانوں کو پہنچایا کہ موت کے بعد فنا نہیں ہے, اور ویسے اگر عقل استعمال کرو نا صحیح تو ہونی بھی نہیں چاہیے فنا, کیونکہ پھر تو بڑی اندھیر نگری ہے، پھر تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو ہم پیدا ہی غلط ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ایک آدمی ظلم پہ ظلم کرتا چلا جائے، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا، ان کی زندگیاں عذاب بنا دی، معصوم بچوں کو قتل کیا، کشمیر میں ہوتا نہیں ہے ظلم، ہوتا ہے دنیا بھر میں بہت ساری جگہیں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اس کا مطلب۔ اور ایسے ظالموں کو تو حکومت کیا کرتی ہے، پروموٹ کرتی ہے، کیونکہ حکومت کے کہنے پہ یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرنے کے بعد ظالم اور مظلوم کیا ہو گئے، برابر۔ او بھائی یہ تو دنیا کی کسی گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ قانون کو توڑنے والا اور قانون کو فالو کرنے والا دونوں سے گورنمنٹ ایک جیسے معاملات، کسی گورنمنٹ میں جو ٹیکس دینے والا ہے اس کو بھی کوئی سہولت نہیں مل رہی، اور جو ٹیکس نہیں دینے والا اس کو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، انعام دے رہی ہے۔ تو یہ دھاندلی ان کرپٹ حکومتوں میں نہیں ہوتی، تو اللہ کے ہاں ایسی دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اردو میں اس سے زیادہ سمجھانے کی ہمارے اندر طاقت، بولو بھائی، نہیں۔ تو یہی بات قرآن نے بیان کی ہے، فرمایا کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، جو متقی ہے نا، پرہیزگار، روحانی ٹوپی ڈرامے نہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے نہیں، تعویذ گنڈے والے نہ، نہ لوگ کیونکہ متقی ان کو سمجھتے ہیں کمبختوں کو، ارے متقی سالہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا جماعت میں، ایسے ایسے پیر میں جانتا ہوں کمبخت، ایک ٹائم کبھی زندگی میں ان کو مسجد میں نہیں دیکھا، لوگ کہہ رہے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یار یہ کیا ہو گیا بھائی، اس کو متقی بولتے ہیں؟ سب سے پہلے تقوی میں کیا ہے؟ نماز، توحید کے بعد۔ جو کمبخت جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا نا پابندی سے، وہ متقی ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو پرہیزگار لوگ ہیں نا، جو گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس عیش کے باغات ہیں۔ تو یہ جب دوبارہ زندگی ہوگی تو کیا ملے گا؟ کیا اللہ جس کو عیش کہہ رہا ہو وہ کیسا عیش ہوگا میرے بھائی؟ اس کے عیش و عشرت کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب اللہ نے یہ ہے اسلام کی موٹیویشن، تبھی اسلام میں عمل کو چھپایا جاتا ہے، کیونکہ جب دنیا کے لیے نہیں کر رہے تو اس کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں اسلام نہ ہو وہاں کیا تھوڑا جاتا ہے، بتایا زیادہ جاتا ہے، کیونکہ بدلہ پبلک سے چاہیے، بدلہ کس سے چاہیے؟ پبلک سے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، بڑے جلیل قدر تبع تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ اچھا یہ کیا کرتے تھے، میں نے کئی بار ان کا واقعہ بیان کیا، چار مہینے تجارت، چار مہینے کیا کرتے تھے؟ تجارت، تاکہ بیوی بچوں کے لیے آٹھ مہینے کا، یہ نہیں کہ شادی نہیں کرو، کیونکہ جہاد بھی کرنا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، تو اب شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تھوڑے خرچے میں تو مجاہدین کا گزارا، ایک کلے آدمی کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو پان گٹکے سے بھی گزارا کر لیتا ہے، ادھر بیٹھ گیا اس نے دونے والے کھلا دیے، کلے آدمی کو نہ گھر چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے اسے۔ تو اب عبداللہ ابن مبارک ہماری جگہ ہوتے تو سوچتے بھائی میں نے علم حاصل کرنا ہے، پہلے اچھی سی ایجوکیشن ہو جائے گی، ایکچولی پھر اس کے بعد میں نے جہاد بھی کرنا ہے، تو ایکچولی جب یہ سارے کام سے فارغ ہو جاؤں اور اتنے سارے ملک فتح ہو جائیں اور ایکچولی ایجوکیشن، پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ ٹوپی ڈرامہ، وہی جو 40-40 سال میں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں چھوڑو، 2-4 سال رہ گئے، بیوہ نہیں کرو کسی جوان عورت کو بلا وجہ۔ لیکن یہ اسلاف تھے، قرآن و سنت کو جانتے تھے نا، کہ بھائی یہ تو سب کچھ ساتھ ساتھ ہی ہوگا، ایجوکیشن بھی، تعلیم بھی، بچے بھی، پھر جو مسائل پیدا ہوں گے ان کے حل کے لیے سوچیں گے۔ تو اتنے بڑے بڑے علامے بن گئے شادی کرنے کے بعد، بچے پیدا ہونے کے بعد بھی، کیونکہ زندگی کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ مینج۔ جو مینجمنٹ نہیں ہے نا، تو کمبخت یا تو پڑھے گا تو کتابی کیڑے کی طرح پڑھ پڑھ کے پاگل بن جائے گا وہ، پھر بڈھا ہو جائے گا پھر۔ اور لڑکیاں تو یہ بہت ہی کر رہی ہیں، پہلے کیا ہے، فون آیا نا کئی، تو ڈیڑھ دو سال ہو گئے ہوں گے خاتون کا فون آیا کہ وہ میرے رشتے نہیں آ رہے. میں نے کہا کیوں, کہہ رہی ہوں ایکچولی میں ایجوکیشن میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت میرے بہت رشتے آ رہے تھے, لیکن پہلے میں اپنی تعلیم کمپلیٹ کروں گی. اور وہی جو ٹوپی ڈرامے میڈیا سکھا رہا ہے, شادی ہو گئی تو بچے ہو جائیں گے, ایجوکیشن. تو اب میری جو ایج اتنی ہو گئی ہے, جتنی انہوں نے بتائی تو دس تو پلس کر لو اس میں, لیکن جتنی بتائی وہ بھی ماشاء اللہ کافی شاندار ایج تھی. تو میں نے کہا اب اس ایج میں فرشتے آنے کا چانس ہے, ان کو تو نہیں کہا, دل اور خراب ہوتا بیچاری کا. فرشتے آنے کا چانس ہے, رشتے آنے کا چانس. بولا بھائی نہیں. تو مجھے کہنے لگی آپ لوگوں کو ترغیب دیں بیان میں, اللہ تعالیٰ اس بیچاری خاتون کو مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ہم سے اچھی ہی ہوگی بیچاری. آزمائشیں ہیں نا, مس گائیڈنس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نا. ماں باپ صحیح گائیڈ نہیں کرتے, معاشرہ گائیڈ نہیں کرتا, میڈیا گائیڈ نہیں کرتا, تو زندگیاں کیا ہو جاتی ہیں برباد. وہ ایجوکیشن ایجوکیشن, اب ایجوکیشن تو ہو گئی ہے, ایج تھوڑی سی کیا ہو گئی زیادہ. اب جب زیادہ ہوئی تو اب دو مسئلے کھڑے ہو گئے. نمبر ایک, آپ کو رشتہ ایسا چاہیے جس کے پاس کم از کم اس لیول کی ایجوکیشن ہو. اب میٹرک والا نہیں چلے گا. اب اس لیول کی ایجوکیشن والے کو کیا چاہیے, 22-23 سال کی, دو دانت کی چاہیے اس کو. کیا خیال ہے بھائی, قربانی کے لیے دو دانت کا بچھڑا چاہیے, حالانکہ تین دن میں کھا پی کے کیا ہو جاتا ہے ختم, اور بچیا بھی دو دانت کی, بچھڑا بھی دو دانت کا, چار پہ بھی لوگ نہیں آتے. تو شادی کے لیے دو دانت کی نہیں چاہیے. یہ باتیں میں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسی الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے. بھائی آپ کی اپنی مینٹل کو جو دماغ میں آپ کے بھرا ہوا ہے نا وہ بیان کر رہا ہوں, آپ کو آپ کی جو سوچ ہے نا وہ بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا اب کیا ہوگا کہ اب ایجوکیشن آپ کے پاس ہے, اچھی جاب کریں, ہنسی خوشی زندگی ہو جائے. رشتوں کی تو وہ بھرمار ہے وہ ان کے پاس, وہ لڑکیوں کی نا. اور پھر چلو اب ہو گیا, اب میں کہتا ہوں کہ دوسری شادی والا اچھا رشتہ مل جائے گا آپ کو. نہ 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 نہ, دوسری پہ نہیں جانا, بیٹھو پھر موج کرو. پھر وہ کہتی ہیں آپ لڑکوں کو سمجھائیں کہ وہ بڑی عمر کی لڑکیوں سے بھی کر لیا کریں شادی. میں نے کہا آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں پہلے, اور جب وہ آپ کی جتنی ایج کی لڑکی سے شادی کر رہا ہو نا تو اس کو کرنے دیں. سب سے پہلے کباب میں ہڈی کون بنے گا, آپ خود بنو گی. بھائی تجھے کیا ہو گیا, تو اچھا خاصا جوان چھڑا چھاٹ یہ کیوں کر رہا ہے تو. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو بھائی شادی نکاح کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے, جیسے بالے ہو دو دانت کے ہوئے فوراً شادی, کمانا بھی چلتا رہے گا, ایجوکیشن بھی. ارے میں طلب علمی کے دور میں اتنا مصروف نہیں تھا جتنا اب ہوں, لیکن پھر بھی سارے کام ہو ہی رہے ہیں نا الحمدللہ, پہلے سے زیادہ اچھے ہو رہے ہیں. تو یہ سب دماغ میں مسلط کر لیے, سارے کام ایک ساتھ چلیں گے, شادی بھی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, بچوں کی تعلیم بھی ہوگی, اپنی بھی تعلیم ہوگی, کاروبار بھی ہوگا, بزنس بھی ہوگا, کمانا بھی ہے, کھلانا بھی ہے, پھڈے بھی ہے, سلو بھی ہے, لڑائیاں بھی, سب کچھ ہوگا. جب بچے ہوں گے, گھر والے ہوں گے تو پھڈے بھی ہوں گے, پھڈے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, سلو بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, ڈپریشن بھی ہوگی, ٹھیک ہے نا, خوشیاں بھی ہوں گی, سب کچھ ایک ساتھ ہوگا. جس نے یہ کہا نا پہلے یہ پھر یہ, وہ بیچارہ. تو خیر کہاں سے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی, کیونکہ پہلے تو اسلاف میں تھا کہ جلدی شادی کرنی ہے, اب جب شادی ہوگی تو ظاہر ہے مالی مسائل تو کھڑے ہوتے ہیں, خرچہ تو اب بیگم آ گئی, بچے بھی ہوتے ہیں چلے جا رہے ہیں. تو پھر انہیں ترتیب کیا بنائی, چار مہینے بزنس, میں آپ کو ریٹرن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, نکاح کرو اور یہ ارادہ کرو چار مہینے صرف کیا کرنا ہے, بزنس. بے شک آپ کو کوئی بزنس نہیں آتا, دو چار سال دھکے کھاؤ گے, نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ. کماؤ پوت جو ہے نا, جس کو جاب کرنے والا کہتے ہیں, یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. یہ انگریز جب ہندوستان میں آیا اس کو افراد چاہیے تھے, اس کے پاس افراد نہیں تھے نا, تو اس کو ملازمتوں کے لیے بندے چاہیے تھے. انہوں نے ہمیں تجارتوں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا, کلرک بنا دیا کسی کو, ٹھیک ہے نا, کسی کو کچھ بنا دیا, کسی کو کچھ بنا, اور ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو لاکھ کوئی مینیجر بنا دیا. تو اس کو اب مینیجر کا ساری نالج سے فائدہ کون اٹھاتا ہے, وہ جس کا جس کی فیکٹری ہے یا جس کا بزنس ہے. ہو سکتا ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو, پیسہ آئے گا نا تو مینیجر ایم بی اے لڑکے ملازم ہوں گے آپ کے, پیسہ نہیں آئے تو خود ایم بی اے بن کے کسی جاہل کی ملازمت کرو گے. کیا کریں یار, کوئی ڈنڈا منڈا ہونا چاہیے صرف دکھانے کے لیے. اب یہ ٹاپک چینج ہوتے ہیں نا تو جس ٹاپک میں گھستا ہوں اس کو اگر ادھورا چھوڑ دوں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. دیکھو آپ پڑھو ضرور, پڑھنے کا مقصد آپ کا نالج ہونا چاہیے. جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ معاشرے میں اچھا سروائیو کر سکتا ہے, لوگوں کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے, وہ بہت سی غلطی ہو. اس نیت سے پڑھو, پیسہ کمانے کے لیے اگر پڑھتے ہو تو بے وقوف ہو. پیسہ صرف کس میں رکھا ہے اللہ نے؟ تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور اپنی اولاد کو بزنس دے کے جاؤ, فری پھوکڑ میں تمہاری جگہ آگے تم سے دو ہاتھ آگے نکل جائیں گے. آپ ڈاکٹر بنے, اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا کے جاؤ گے نا, تو اس کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی آپ نے کی ہے, وہ زیرو سے شروع ہوگا. لیکن بزنس دے کے جاؤ گے تو جو آپ کا آخری اسٹیپ ہوگا بچے کا وہ پہلا ہوگا, اور تین چار نسلوں کے بعد خود سوچ لو کیا ہوگا. وہ سارے تجربے کر کر کے مختلف لوگوں کو پہنانا سیکھ جائیں گے. مختلف چیزیں تجارت میں پہنائی جاتی ہیں نا, یہ گائے قربانی کی خریدی اس کو پہنا دی, یہ پلاٹ خریدا اس کو پہنا دیا, تو وہ پہنا پہنا کے ماسٹر ہو جائیں گے کہ کس کو کس وقت کیا چیز پہنانی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے تجارت وجارت کیا کرو. اور ایک دن ایک دم سے نہیں ہو جاتا, شروع میں تو دھکے. اور تجارت کے لیے یہ بھی سوچتے ہو اتنا پیسہ کہاں سے لائیں, تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. تجارت میں تو پہنانا آنا چاہیے, ادھر سے لیا اس کو پہنا کے کمیشن لیا, پتلی گلی سے نکل لیے. تو پیسہ انویسٹ کرنے کی حماقت کبھی بھی نہیں کرنا ہے. اس کیونکہ آپ کو تجارت آتی نہیں ہے, ایک کروڑ انویسٹ کر کے وہ ڈوب گئے پھر تو گئے کام سے. انویسٹمنٹ اس بزنس میں کریں جس کا آپ کو تجربہ اچھا خاصا ہو چکا ہو, اس بزنس میں انویسٹمنٹ کرو آپ, پھر فائدہ ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اچھا آپ اگر, وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ مکینک ہیں ماشاءاللہ کار کے, تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے میں بزنس کیسے کروں. بھائی آپ نے ورکشاپ کھولی بھی ہے, ساتھ ساتھ گاڑیاں خرید کے بیچنا بھی شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تس آتو آشاری امتی فی تجارہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ روایت کی سند پہ کلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دس میں سے نو حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو ساتھ ساتھ جاب کے ساتھ سائڈ میں چلاتے رہو, کچھ نہ کچھ پہنانا ہی تو ہے نا. گاڑی خریدی پہنا دی کسی کو. تو اس میں آدمی محنت کرے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی وہ کیا کرتے تھے, چار مہینے صرف اور صرف بزنس. اب یہ نہیں کہ بزنس ہی کے ہو کے رہ گیا باقی کوئی کام ہی نہیں ہے. تو چار مہینے تجارت سے جو ارننگ ہوتی تھی وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے, بھائی اب سال بھر بیٹھ کے کھانا ہے. جیسے حج کے موقع پہ بعض لوگ دو مہینے میں اتنا کما لیتے ہیں کہ باقی دس مہینے بیٹھ کے کھاتے ہیں, وہ سیزن ہوتے ہیں نا ہر چیز کے. اگلے چار مہینے وہ جہاد میں گزارتے تھے. اسلامی سرحدیں پھیل رہی تھیں اس وقت, بڑی بہادری کے جوہر دکھائے انہوں نے لڑائیوں میں. اور مزید چار مہینے 24 گھنٹے علم, تبھی بہت بڑے محدث بنے, عربی ادب کے بہت بڑے شاعر بنے. اور یہ بچپن سے ابا کی تربیت بھی, ایک شعر کی یاد کرنے پر ابا ایک درہم دیتے تھے ان کو. بچپن میں ابا کہتے تھے, عبداللہ بن مبارک کے جو والد تھے نا وہ کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو ایک درہم. تو بچوں کو اسی طرح ادب سکھایا کریں, ادب سے مراد اردو ادب یا عربی ادب یا انگریزی ادب, کچھ بھی سکھا دیں. زبان پہ کنٹرول جس کو ہوگا نا وہ بہت کچھ کر لیتا ہے. سارا مسئلہ یہ بولنا نہیں آتا, رشتہ لینے گئے تھے بولنا کیا تھا منہ سے نکل گیا, ایسا ہی ہوتا ہے نا, نکال دیا انہوں نے. کاروبار کر رہے ہیں پہنانے کے لیے گئے تھے وہ خود پہن کے آ گئے. بھائی جو بولتا ہے نا وہی, اسی کا پلہ کیا ہوتا ہے, قوت گویائی, اسپیکنگ پاور. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بیس پہ حضرت ہارون کو نبوت ملی ہے. اللہ میاں نبوت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتے ہیں نا, مقام ان کا بڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افصح منی لسانا, اے اللہ بولنے کا ہنر میرے بھائی کو آتا ہے تو ان کو بھی میرے ساتھ لگا دے. اللہ نے فرمایا سنشد عضدک ابی اخیک, تیرے بازو مضبوط کرنے کے لیے میں نے تیرے بھائی کو بھی کیا کر دیا, دعوت تیری ہوگی، زبان کس کی ہوگی؟ ہارون کی. تو ہارون علیہ السلام کو نبوت صرف اس لیے ملی کہ بولنا اچھا جانتے تھے. کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو بولنا جو ہے نا، اچھا دیکھو، اللہ میاں نے قرآن مجید میں ایک اور مسئلہ بیان کیا. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے معاذ اللہ، نقل کفر، کہ یہ فرشتے اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں. تو اللہ کو غضب آیا کہ مشرکین خود بیٹی کی پیدائش پہ نا ناک منہ چڑھاتے تھے اور زندہ دفن کر دیتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے، اور اللہ کی طرف نسبت کس کی کر دی کہ اس کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ. پھر اللہ نے فرمایا اوا مَن یُنَشَّأُ فِی الْحِلْیَا وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِین. عورت کی ایک کمزوری کو اللہ نے بیان کیا کہ عورت تو وہ ذات ہے جو زیورات میں پلتی ہے اور اس میں اسپیکنگ پاور مرد سے کم ہوتی ہے. فی الخصام، جب بحث کرتی ہے نا ڈبیٹ، تو وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا جو کس میں ہوتا ہے، مرد میں ہوتا ہے. خواتین کہیں گی اللہ میاں ہماری برائی بیان کر رہے ہیں. اللہ میاں برائی نہیں بیان کر رہے، اللہ میاں آپ کی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ارے میاں دیکھو، ایک آدمی کس کہے کہ مرد کے بازو میں طاقت زیادہ، عورت کے بازو میں طاقت کم، تو کیا عورت کی انسلٹ ہو رہی ہے؟ یہ تو حقیقت ہے نا. مرد طاقت ہوتا ہے، عورت کیا ہوتی ہے؟ بیچاری کمزور، اللہ ماشاء اللہ کچھ اس کے برعکس بھی ہوتی ہیں. تو بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں، ان میں بولنے کی طاقت مرد سے زیادہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، وہ تو صحابہ سے زیادہ اچھا بول لیا کرتی تھیں، ذہانت بھی بہت سے صحابہ سے زیادہ تھی. لیکن عمومی جو ماحول ہے اللہ نے بنایا ہے وہ کیا ہے کہ عورت کو زیب و زینت سے محبت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک عیب ہے، اگرچہ یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے. لیکن اس کی فطرت کا حصہ ہونا بھی تو ایک عیب ہے نا. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے میرے بھائی، جس مرد کو زیادہ زیب و زینت کا شوق ہے نا، یہ تو بہت ہی بڑا عیب ہے کہ تمہاری تو نیچر نہیں ہے، تم پھر بھی زنانے میں گھس رہے ہو جا کے. سمجھ آ رہی ہے؟ بیوٹی پارلر کھول کے بیٹھے ہوئے ہو اور تیار ہونے میں گھنٹہ گھنٹہ لگاتے ہو. یہ میں اتنا جو بولتا ہوں نا، مرد کو زیادہ بیوٹی نہیں ہے، تیار ہونے میں گھنٹہ نہ لگاؤ، تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کبیرہ گناہ ہے جو اس پر اتنا بول رہے ہو. او بھائی، یہ نیچر کے خلاف ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو یہ عورت کے پر یہ جہ ہے کہ وہ بیوٹی، وہ وہاں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جب بیٹھی ہے تو اٹھ ہی نہیں رہی، وہ ٹھیک ہے اس پہ سوٹ کرتا ہے، آدمی پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں شریعت کا حصہ ہے بھائی. تیار ہونا ہو جاؤ، نہ دو کپڑے اس طریقے ہو گیا. ہمارے والد صاحب نیوی میں تھے نا، فوجی تھے، ایسی اسپیڈ سے غسل کرتے تھے، ہم حیران تھے کہ یار یہ ہمارے والد صاحب جو فوج کے لوگ ریٹائر بھی ہوتے ہیں نا، تو ہوتے بڑے اسپیڈ سے ہر کام ہوتے ہیں، ان کے سستی نہیں ہوتی. فوجیوں میں ایک جو پازیٹیو چیز ہے نا، بڑی خاندانی، ساری زندگی سست نہیں رہتے. یہ میں تو کسی بوڑھے فوجی کو بھی دیکھوں نا، بتا دیتا ہوں کہ یار اس نے فوج میں ٹائم گزارا ہے، کیونکہ اتنی ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے اور ایسے سارے کام. ہمارے ماموں جو تھے نا، میرے ماموں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، مرچنٹ نیوی میں کیپٹن رہے تھے. تو پہلے وہ ایم بی بی ایس ہوا، آرمی میں چلے گئے ایم بی بی ایس کے لیے، وہ سوری ایم بی بی ایس کہہ رہا ہوں، کیا ہے یار، آئی ایس ایس بی کلیئر کر کے کہاں چلے گئے، آرمی میں. تو جب وہ آرمی میں گئے، میرے سگے ماموں سنتے بھی ہیں بیان، تو آئی ایس ایس بی میں جب وہ گئے نا، تو ٹریننگ کے دوران ان کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو. پہلے تو بڑا شوق تھا، آرمی میں جائیں گے، پھول وول لگیں گے، کمیشن آفیسر گئے تھے، پھول وول لگیں گے، یہ ہوگا، سلوٹ ولوٹ. جب ٹریننگ ہوئی ہے نا، تو میری والدہ بتاتی تھی کہ بہانے بہانے سے بلاتے تھے کہ ملنے کے لیے آ جائیں، کیونکہ گیسٹ سے ملاقات کے بہانے کچھ دیر چھٹی ہوتی. تو اس وقت وہ بتاتے تھے ہر کام بھاگ کے کرنا ہے، چلنے کی اجازت، بولو بھائی نہیں. کیا خاندانی، میں کہتا ہوں ہر آدمی کو دو سال یا ایک سال جو بھی ٹریننگ، وہ ویسے ہی لینی چاہیے، چاہے آرمی، ساری زندگی بن جاتی ہے. سارا مسئلہ ہی سستی کا ہے نا، چلنے کی اجازت نہیں. بھائی یہ کام کرنا ہے، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے آؤ. اور قوم کا حال دیکھو، آپ کسی کو پانی لینے بھیج دو، گھر میں بچوں کو بھیج دو، بیٹھ جاؤ بس. آپ پتہ نہیں کہاں سے پانی لے کر آ رہا ہے بھائی، تو ہب ڈیم چلا گیا ہے کیا تو پانی لینے کے لیے؟ تو یہ سستی کیوں ہے؟ تو وہ میرے والد صاحب چونکہ نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے، تو چست بہت تھے، چلتے اسپیڈ کے ساتھ. حالانکہ ریٹائرمنٹ بھی انہوں نے پتہ نہیں 1985 میں، بہت پہلے ریٹائر ہو گئے تھے، लेकिन स्पीड उनकी वही थी। तो वो जब नहाने के लिए जाते थे ना, अच्छा इस्तरी करते थे भाई मोटी मोटी, अगर कोई लगा हुआ है ना
देर रगड़ रगड़ के,
इस पे गुस्सा करते थे, ओ भाई इस्तरी करो बस, ये सलबटने दूर कर दो बस, बहुत हो गया। और गुसल के लिए रोजाना नहाने का मामूल था। फौजियों को जो एक दफा आदत पड़ जाए ना, वो आदत छूटती नहीं है उनकी, नहाने की आदत थी रोजाना। तो बस ऑफिस से घर आते थे, एकदम गए नहा धो के आ गए। हम कहते थे आप साबुन भी लगाते हैं? तो कहते भाई पूरा प्रॉपर नहाता हूँ साबुन से, और साबुन की खुशबू भी आ रही होती थी। हम हैरान होते थे यार इतनी स्पीड कैसे है, ये बात कहां से शुरू हुई ये स्पीड वाली, ये स्पीड पे आया कहां से मैं, बात पता नहीं क्या चल रही थी यार। अब्दुल मुबारक के जिहाद की बात चल रही थी, फिर उसकी बात आई फसाहत और बलागत की के हारून अलैहिस्सलाम को। हाँ इस पे बात हो रही थी कि कुरान बयान करता है कि जो जेवरों में पलना या ब्यूटी या मेकअप, ये किसका काम है भाई, औरत का काम है। तो मर्द ये काम मर्द पे सूट नहीं करता। मर्द पे क्या सूट करता है वो मैं शेर में सुना चुका हूँ, आज़ु मकाम इन फिद दुना सरजु साबिहिन व खैरु जलीस इन फिद ज़मानी किताब, तेज रफ्तार घोड़े की पुश्त या इस जैसे काम, ठीक है ना, इस जैसे काम। तो खैर, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वहुवा फिल खिसामी गैरु मुबीन, औरत के बारे में अल्लाह ने फरमाया बात करने में उसमें कुव्वत बयान नहीं है। आप देख लें नॉर्मली जो मेरा बयान सुन रही है उनके अलावा खवातीन जो बयान सुन रही हैं वो तो बहुत जबरदस्त माशाल्लाह अल्लाह ने बात करने का मलका अता फरमाया है, तो लेकिन बहुत सी खवातीन ऐसी हैं बात क्या कर रही होती है मुंह से निकल कुछ और रहा होता है। ओ भाई आप कहना क्या, घरों में देख लो ना, बहस कर सकते हो भाई बीवी से, घर में बहस कर सकते हो दलाई से, ऐसी खिचड़ी बनेगी ना आदमी की खोपड़ी, इतना पागल हो जाएगा भाई, क्या दावा क्या है, दलील क्या है, ये दलील है, ये दावा है, ये अलामत है। देखो जब भी हम दावा करते हैं तो उस दावे को साबित करने के लिए कुछ अलामत पेश की जाती हैं, कुछ दलाइल दिए जाते हैं, कुछ कराइन होते हैं, हर चीज का एक अलग मर्द छांटता है, इन सब चीजों को क्या करता है छांटता है, भाई ये दलील नहीं है। जैसे मैंने भी बताया ना कि कुरान जो कह रहा है कि हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, तो ये दलील नहीं है कि दोबारा बनाएंगे, बल्कि ये जो उस दावे को मानने में जो चीज रुकावट बन रही थी ना, उस रुकावट को कुरान ने क्या किया है, दूर किया है। कि इस दलील से जो दावा समझ में आ रहा है उसमें एक रुकावट है, वो रुकावट कुरान ने क्या कर दी, दूर कर दी। दलील तो अल्लाह का दावा, अल्लाह का ये कहना है कि मैं जिंदा करूंगा, तो अब वो कैसी खिचड़ी बनती है कि समझ में ही नहीं आता कि सही कौन है गलत कौन है, दावा क्या है इनका, नॉन स्टॉप बोले चली जाएंगी। तो इससे एक बात पता चलती है कि भाई स्पीकिंग पावर ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, चाहे मर्द में हो या औरत में हो। तो ये स्पीकिंग पावर कैसे पैदा होती है, सबसे पहली शर्त है जबान पे कुदरत हो आपको, और जबान पे कुदरत का बेहतरीन तरीका अब्दुल्ला बिन मुबारक के वालिद ने क्या सोचा, क्योंकि अरबी जबान थी ना, तो बच्चे को कहा अरबी जबान का एक शेर याद करोगे तो एक दिरहम मिलेगा। बच्चे तो जाहिर है पैसों की लालच में वो इतने उन्होंने याद कर लिए, इतने याद कर लिए कि वो जब इतने अशार याद होते हैं तो जाहिर है विकैप बढ़ जाती हैं आपके पास ना, तो खुद शायर बन गए, और जो खुद शायर होता है उसको तो बोलने का बड़ा मलका होता है, इसलिए अब्दुल्लाह बिन मुबारक के अशार बहुत जबरदस्त मिलते हैं। फिर हदीस में मलका पैदा किया उन्होंने, तो चार महीने क्या किया करते थे, इल्म हासिल, चार महीने बीवी बच्चों को दे दिए, चार महीने जिहाद किया, और चार महीने इल्म हासिल किया। समझते हो कि नहीं समझते, तो ये बात यहां आई किस चक्कर में, स्पीकिंग पावर के साथ दिमागी ताकत भी। अरे इनका क्यों बता रहा था मैं, नहीं ये बात आई कहां से यार, ये बड़ा मसला है। हाय हाय हाय, हाँ मैं इखलास पर बता रहा था कि जब जन्नत और जहन्नम पे यकीन होता है ना, तो इंसान कोशिश करता है अपने अमल को छुपाए, वरना काम कम होगा शो ज्यादा। तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक का वाकया एक रावी बयान करते हैं, इनके शागिर्द कहते हैं मैंने जंग में हमने देखा, अब ये तो बड़े बुजुर्ग थे अल्लाह वाले थे, पूरी पूरी रात नमाजें पढ़ा करते थे, इनकी इबादतों के अजीब वाकयात हैं, इन्होंने किताब लिखी किताबुज़्ज़ुहद, اس میں زہد سے متعلق دنیا سے بے رغبتی اور اس کے متعلق حدیثیں جمع کی. مطلب تجارت بھی کر رہے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی کی باتیں بھی. تو پتہ چلا بھائی پیسہ کمانا ہے, پیسے سے دل نہیں لگانا. دل نہیں لگانا, کمانا کمائے اس سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو تبھی تو بے فکری سے لڑ بھی رہے تھے, اگر نہیں کماتے تو بار بار میدان جنگ میں فون آ رہا ہوتا بیگم کا, گھر میں کھانے کو ہے نہیں, ادھر کافروں کی فکر پڑی ہوئی ہے ان کو, تو لڑ سکتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں یار پہلے میں گھر میں تو جہاد کر لوں, ہیں پہلے وہاں جہاد کروں گا پھر ادھر پھر آؤں گا ادھر. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کیا کیا, وہ کسی نے بتایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے ڈھاٹا باندھا ہوا ہے اور ایسی بہادری سے لڑا ہے کہ دشمن کی صفوں میں گھس کے بہت تہلکہ مچا دیا اس نے. اب دیکھو ہم اگر ایسی بہادری کریں تو ہم تو چاہیں گے کہ ویڈیو بن رہی ہو نا اس کی, ایک دفعہ تو تصویر آ جائے, نہ چاہتے ہوئے بھی آ جائے, کیونکہ ڈھاٹا باندھ کے لڑنے کا رواج تھا نہیں, لوگ منہ کھول کے لڑا کرتے تھے. لیکن انہوں نے کہا جب میں بہادری کے جوہر دکھانے ہیں تو منہ ڈھانپ کے لڑوں گا. ہم کیا کہتے ہیں کہ بزدلی دکھانی ہے تو منہ چھپا کے بھاگو, ایسا ہی ہوتا ہے نا, بہادری دکھانی ہے تو منہ کھول کے لڑو. تو انہوں نے کیا کیا, ایک وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں ڈھاٹا باندھا ہوا ایک شخص آیا اور ایسے لڑائی لڑی اس نے, پھر پیچھے پلٹ کے پھر دوبارہ حملہ. کہہ رہے ہیں ہم حیران یار یہ کون ہے. کہہ رہے ہیں پھر میں نے جا کے نا ایک دم ماسک پکڑ کے نیچے گھسیٹا تو دیکھا فیضا ہوا عبداللہ ابن المبارک. وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن مبارک. راتوں کو نماز اس قدر لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے, اتنی لمبی, ایک دفعہ اچھا یہ کوشش کرتے تھے کہ جب سب سو جائیں تو میں اٹھوں تاکہ میری نماز کا لوگوں کو پتا نہ چلے. تو ایک دن کسی نے دیکھ لیا یار یہ تو سوتے ہی نہیں ہے, پوری پوری رات نماز پڑھتے ہیں, دن میں پھر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں, تو ان کی نیند ہی بہت تھوڑی ہے. تو ایک دن کسی نے نا کیا کیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں, تو وہ ان کے ساتھ سو گیا. راوی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا کیا, میں نے وہی جنگل میں جہاں بھی میدان میں سو گیا. کہتے میں سویا نہیں تھا, میں نے ایسے شو کیا جیسے میں سو گیا ہوں, میں ان کی رات کی عبادت دیکھنے کے لیے. پھر کہتے میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کے دیکھا تو ان کو جب اندازہ ہو گیا نا سب سو گئے ہیں, اب کوئی نہیں جاگ رہا, تو یہ کھڑے ہو گئے. کہہ رہے صبح تک ہی اللہ سے راز و نیاز میں لگے رہے. کہہ رہے میں ان کو دیکھتا رہا. کہہ رہے میں نے پھر کیا کیا, میں نے صبح ان کو بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے. کہہ رہے اتنا شدید غضبناک ہوئے کہ مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی. کہ زندگی میں جب بھی ان سے ملاقات کرتا ان کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہوتے. دیکھو ہماری کوئی برائی اگر دیکھ لے اور بتا دے کہ میں نے آپ کو اس جرم میں دیکھ لیا ہے, زندگی میں ہم جب بھی اس سے ملیں گے ہمارے چہرے پہ سلوٹیں آئیں گی نا, کیا خیال ہے؟ نفرت ہوگی نا کہ اس کو میرے عیب کا پتہ چل گیا اور اس نے دیکھا ہے باقاعدہ. تو یہ عمل عبداللہ بن مبارک کا کس پر ہو رہا ہے؟ نیکی پر. نیکی کا پتہ کیوں چل گیا اور اس نے دیکھا, کوشش کیوں کی مجھے دیکھنے کی؟ کیا اخلاص کا معیار بھائی. تو یہ موٹیویشن ان لوگوں کو, کون سی یوٹیوب پہ انہوں نے گوروں کو سنا تھا میرے بھائی, کون سے ہندو موٹیویشنل اسپیکر کو سنا تھا, کون سی فیسیں دے کے ورک شاپ کی تھی؟ یہ موٹیویشن ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ قرآن سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کی آیتیں سنتے تھے کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال کے بدلے میں, جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے. اب تمہاری جان نہ تمہاری ہے نہ تمہارا مال تمہارا, جنت کی یہ قیمت ہے. تو جن کو جنت پہ یقین ہے وہ کہتے ہیں اللہ تو بہت سستی قیمت ہے. اب وہ اتنی شوق سے لڑا کرتے تھے کہ بھائی اس کے بدلے میں کیا ہے, جنت. یقاتلون فی سبیل اللہ. فرمائے پھر جنت کی بدلہ کیسے, جنت کی قیمت کیسے دیتے ہیں؟ کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, شہید قتل بھی کرتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک نے کہا میں جب تک اللہ کی راہ میں لڑ کے دشمنوں کو قتل نہیں کروں گا جنت کی قیمت ادا کرنے کا اہل نہیں بنوں گا. قرآن میں دیکھو نا اللہ کیا فرماتے ہیں, ہمارے نیک بندے وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, سورہ دہر اٹھا کے دیکھو, اور غریبوں سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, لا نرید منکم جزاء, اس کا بدلہ بھی نہیں چاہیے. چلو بدلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے, ولا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے. یہ بھی نہیں کہنا کہ شکریہ آپ کا, یہ نہیں چاہیے. شکریہ تو اس کام کا ہوتا ہے جس میں احسان ہو, ہم تو تمہارے لیے کر نہیں رہے, ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں. کیسی موٹیویشن ہے بھائی قرآن کی. تو ممکن ہے کس کوئی غریب ان سے پوچھے کہ تم اپنے لیے کیسے کر رہے ہو, تو آگے اس کا جواب ہے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. اصل میں ایک دن آنے والا ہے بڑا سخت میدان حشر ہوگا جس میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا. اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں اس بھوک کی سختی سے نکالیں, اور پھر کل قیامت کے دن تمہارا ریفرنس دے اللہ سے کہ اللہ ہم نے دنیا میں تیری مخلوق پہ ترس کھا کے اپنا مال خرچ کیا تھا, آج جس عذاب میں ہم ہیں تو ہم پہ ترس کھا. تو ہمارے پاس ایک حوالہ ہوگا, ایک ریفرنس ہوگا, ایک وسیلہ ہوگا, اس عمل کو پیش کر سکیں گے تیرے سامنے. بتاؤ ایسی موٹیویشن قرآن کے علاوہ, جنت جہنم کے علاوہ کسی کو مل سکتی ہے؟ یہ ہے وہ موٹیویشن, یہ ہے وہ آگ جو قرآن ہمارے سینوں میں بھرنا چاہتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم, جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے اپنے رب کے پاس عیش کے باغات ہیں. اب چونکہ وہ باغات نظر نہیں آ رہے, وہ باغات نظر نہیں آ رہے, جو چیز نظر آتی ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ اتنی انویسٹمنٹ ہے اور جو پروفٹ ہے وہ 20 گنا زیادہ ہے, فوراً ہر آدمی قرضے لے لے کے انویسٹمنٹ کرے گا نا. یہاں انویسٹمنٹ تھوڑی ہے, نفع بہت زیادہ جنت کی صورت میں, پھر بھی اس انویسٹمنٹ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کیونکہ جنت نظر نہیں آ رہی. تو اللہ نے اس کے ہونے کی دلیل دی ہے اگلی آیت میں, اس کے ہونے کی, کہ تمہیں نظر نہیں آ رہی لیکن اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے اس کے ہونے کی. وہ کیا ہے؟ ام نجعل المسلمین کالمجرمین. اگر جنت نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ہماری مان کے چلیں گے, عدل و انصاف کے ساتھ چلیں گے, اچھے کام کریں گے, برائی سے ظلم سے بچیں گے, ان کا فیوچر اور جو جرائم کر کے آئیں گے ان کا فیوچر, دونوں کا فیوچر سیم ہوگا. ام نجعل, کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے خود سوچو. نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی, اگر اچھا عمل اور برا عمل دونوں کا انجام سیم ہے, ارے تم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, ایگزامینر نے آپ کو آپ کے بتایا کہ پیپر حل کرو یا نہیں کرو, نتیجہ ایک ہی نکلے گا. آپ پوچھیں کیوں؟ کہہ رہے اس لیے کہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے, ریزلٹ اناؤنس, بولو نا نہیں ہوگا تو آپ اسی وقت پیپر کے 2 ٹکڑے کرو گے چاہے پورا آتا ہی کیوں نہ ہو. بولے کہ پھر میں کیوں ٹائم ویسٹ کروں بھائی, تو یہ دنیا میں کوئی ایسا امتحان ہے کہ پیپر حل کرنے والے اور حل نہ کرنے والے؟ وہ تو کرونا کی وجہ سے حکومت نے کہا تھا کہ بغیر پیپر کے اگلے سال, وہ سپریم کورٹ نے اس کو بھی کیا کر دیا ریجیکٹ, کہ یار دنیا میں بھی امتحان بہرحال دینا پڑے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی, جو ہزاروں خداؤں کو پوج رہے ہیں, جو اللہ کو چھوڑ کے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہا ہے, جو اللہ کی مان کے نہیں چل رہا, اس کا جو زنا کر رہا ہے, جو شراب پی رہا ہے, جو قتل کر رہا ہے, جو یتیموں کا مال دبا رہا ہے, وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, اور جو اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے عبداللہ ابن مبارک جیسا ہے بھائی, ڈھاٹے باندھ باندھ کے اپنی نیکیوں کو چھپا چھپا کے, اور صدقات و خیرات وہ لوگ کتنا کیا کرتے تھے اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے. اسلاف میں جو صدقات و خیرات تھے نا, وہ ہمارے والے تو آج کل اس پہ تو بیان بھی جائز نہیں ہے, اتنی سخاوت تو ہمیں افورڈ کر نہیں سکتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا, انہوں نے ایک غلام کو دیکھا, وہ کیا کر رہا ہے, روٹی کھاتا ہے نا, پہلے زمانے میں بڑی غربت تھی, ایک روٹی مل جاتی بڑی بات تھی, تو وہ روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتا ہے, سامنے دوسرا ٹکڑا سامنے کتا بیٹھا ہوا ہے اس کو دے رہا ہے. یہ بڑی اس وقت بڑے ظرف کی بات تھی ہے کہ آپ آدھی روٹی جانور کو کھلا دیں, لوگ انسان کو نہیں, کیونکہ غربت بہت تھی نا. اب تو غریب کو روٹی دو وہ مانتا ہی نہیں ہے, یہ کیا ہے, تو غریب جو ہے نا اس کو بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ چاہیے. وہ ایک غریب گیا نا کسی ایریا میں بھیک مانگنے, کسی نے کہا کل آنا, کہہ رہے کل کے چکر میں لاکھوں روپے پھنسا ہوا اس علاقے میں میرا, کل کے چکر میں اس ایریا میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. تو وہ کیا کیا, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ غلام ایک لقمہ خود اور دوسرا لقمہ کتے کو. حضرت حسن خاندانی تھے, میں نے ایک بیان کیا تھا کہ خاندانی ہونے کی علامت کہ غیرت مند لوگوں پہ خرچ کیا کرو. یہ جو عجیب سی سوچ کے ہے نا پیشاور, جن کو بھیک دو تو اور بھکاری اور بھکاری, ان کو مت دیا کرو, عزت دار لوگوں کو تلاش کر کے دیا کرو. تو حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ غلام آدھی روٹی ایک لقمہ خود ایک کتے کو. تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو. اس غلام, وہ غلام اگر یہ کہتا ہے نا کہ یہ کتا بھوکا ہے بھوک سے مر نہ جائے تو میں نے کہا آدھا اس کو کھلا دوں, تو بھی غلام کے خاندانی ہونے کی علامت تھی. لیکن غلام نے جواب ایسا دیا جس سے پتا چلا کہ یہ چھوٹا موٹا خاندانی نہیں, یہ بہت ہی بڑا کوئی خاندانی ہے. غلام نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ جانور میری طرف دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا ترس رہا ہے اور میں اس کے سامنے پورا کھا لوں. تو وہ بےچارہ ترسائی ہوئی نظروں سے دیکھ, بھوکا ہے نہیں ہے یہ, اس کا ہیڈ ایک ہے. عزت دار آدمی کو بھائی کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہو اور آپ کھا رہے ہو اور وہ ایسے یوں کر کے دیکھ رہا ہو ایسے ترسائی ہوئی نظروں سے, عزت دار آدمی کے حلق میں نوالا بولو بھائی نہیں اترتا. یا تو بولے گا بھائی ادھر جا کے بیٹھ جا مجھے تمیز سے کھانے دے, یہ بولے گا نا, یا اس کو کھلائے گا اپنے ساتھ. اور جس میں عزت نہیں وہ کہے گا ہاں نوالا قریب لا کے دکھا دے گا, بولے اور ترس تو انہیں اور پریشان ہو تیری سزا یہی ہے. عزت دار آدمی کو کسی بھی ایسے شخص کے سامنے ایسی مخلوق کے سامنے کھاتے ہوئے حیا آتی ہے جو للچائی ہوئی نظروں سے آپ کو دیکھ رہا ہو. تو انسانوں میں تو لوگ اس کا خیال کرتے ہیں جانوروں میں نہیں کرتے. تو کتے کی تو ویسے بھی آدھا جتنا مرضی کھلا دو پھر بھی وہ ایسے دیکھے گا جیسے زندگی میں اس کو کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے, وہ ایسے ہی بیٹھ جائے گا آپ کے سامنے آ کے. تو حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ غلام ایک لقمہ خود کھاتا ہے ایک کس کو کھلا رہا ہے کتے کو. پوچھا بھائی انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے میرے سامنے ایسے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے کہا چلو ہم بھی کھا رہے ہیں تو تم بھی کیا ہو جاؤ شریک ہو جاؤ کھا لو تم بھی. حضرت حسن کو اندازہ ہوا یہ غلام کیا ہے, بولو نا یار خاندانی. تو اس پہ خرچہ بھی خاندانی ہونا چاہیے. ہم ہوتے پہلا تو ہم اس کو مشورہ دیتے کہ یار کتے کو ہوش کر کے بھگا دے, پہلا مشورہ ہمارا یہ ہوتا. وہ تو کتا ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے, تو انسان ہے نا, پھر ایک ڈنڈا ہٹ چلے یہاں سے تو. اور کتے سے زیادہ اسپیڈ میں بھونکنا شروع کر دیتے معذرت کے ساتھ, کتے کو بھگاتے ہم سب سے پہلے. اور اگر تھوڑے اور اونچے خاندانی ہوتے تو یہ حرکت نہیں کرتے, پھر ہم کہتے کہ بھائی آپ کا اپنا پیٹ آدھی روٹی سے بھر جائے گا. وہ کہتا ہاں بھر جائے گا, چلو پھر ٹھیک ہے شابش ویل ڈن کیپ اٹ اپ, ٹھیک ہے نا, اچھا کیا چنگا کتا سی, اتنی حوصلہ افزائی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے. بہت زیادہ کرتے تو یہ کرتے یار تو نے آدھی روٹی کتے کو کھلا دی آدھی خود کھا لی, تو یہ آدھی میں تجھے دے دیتا ہوں تاکہ تیرا حصہ پورا ہو جائے. تو نے ایک روٹی تجھے مولا نے دی تھی نا مالک نے کھانے کے لیے, تو میں گھر سے لے کر آ رہا ہوں کھانا کھا لے. خاندانی لوگوں کا کی سخاوت کا یہ طریقہ دیکھو. خاندانی آدمی کو جب غصہ آتا ہے نا تو غصہ بھی کیا ہوتا ہے, خاندانی ہوتا ہے. تو اس لیے منہ ہلا دیا کرو. کمنٹس میں لوگ لکھے ہوتے ہیں ابے بول لیا کرو, لوگوں نے کمنٹس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, گردن ہلا لیا کرو, لوگوں نے کمنٹس میں نا یوٹیوب پہ بیان کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو لوگوں کو بھی اشکال ہو رہا ہے, آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی کسی کی. تو حضرت حسن نے یہ نہیں کیا, ہم ہوتے تو آدھی روٹی گھر سے لا کے دے دیتے ویل ڈن, زیادہ زیادہ یہ کر لیتے. حضرت حسن نے کہا یہ بندہ کیا ہے, یہ غلام بننے کے لائق نہیں ہے. غلام تو نیچ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں غلام. حضرت حسن نے کہا کہ تیرا مولا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں ہے. یہ باغ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ باغ بھی میرے مالک کا ہے. حضرت حسن نے کہا کہ اس کو تو آزاد کر دے, اس کی منہ مانگی قیمت لے. ظاہر ہے کوئی اپنے غلام کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ منہ مانگی قیمت نہیں ملتی. اس نے منہ مانگی قیمت لگائی ہے اور حضرت حسن نے اس کو پیسے پکڑائے اور غلام کو کیا کیا, آزاد. ابھی کام مکمل نہیں ہوا. انہوں نے کہا یہ تیرا باغ کتنے کا ہے؟ ابھی تو صرف غلام آزاد ہوا ہے نا, باغ کی ویلیو لگا. ظاہر ہے ایک آدمی کا جب بیچنے کا ارادہ نہ ہو اس کو بیچنے پر آمادہ کرنے کے لیے اچھی خاصی قیمت لگانی پڑتی ہے. اس نے کہا لگاتا رہا, بالآخر باغ اس کی منہ مانگی قیمت پہ اس سے خریدا اور غلام کو پہنایا نہیں، کیا کر دیا بھائی، گفٹ کر دیا. تو وہ جانتے تھے کہ خاندانی لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آدمی جب آدھی روٹی میں یہ احسان کر رہا ہے تو جب اس کو اب باغ آئے گا پھر مخلوق کی کیسی خدمت کرے گا یہ. اور ہم چوروں چکوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، تعاون اور بھگاری بنا رہے ہوتے ہیں ان کو، مانگنا سکھا رہے ہوتے ہیں ان کو، اور وہ بھی ایسا تعاون ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے بھائی، وہ تعاون بھی ایسا ہوتا ہے کہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج تو میں نے حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دی، کیونکہ وائپر والے کو 5 روپے عطا فرمائے جو گاڑی کا شیشہ صاف کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کی سخاوت، یہ تو وہ چیز ہیں جو ان کی روایتوں میں کتابوں میں آ گئی ہیں. چھپ کے کتنا کیا ہوگا ہے بھائی، چھپ کے کتنا کچھ کیا ہوگا. اور یہ بھی آپ سے عرض کروں، حضرت حسن جو اتنے مالدار تھے اس کی وجہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت معاویہ نے اپنے دور حکومت میں اہل بیت کا بہت خیال رکھا ہے، بیت المال سے ان کے لیے بھاری بھرکم وظیفہ جاری کیا ہے کہ یہ نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کا وظیفہ بھی کیا ہونا چاہیے، خاندانی. نہیں آ رہی بات، ان کا وظیفہ بھی کیا ہونا چاہیے، خاندانی. جیسے حضرت عمر نے جب بیت المال سے وظیفے جاری کیے تو امہات المومنین کے لیے الگ سے، اور جو بدر میں شریک تھے ان کے لیے زیادہ، جو بدر کے بعد تھے ان کے لیے کم. تو وظیفہ بھی خدمات کی بیس پہ ملتا ہے نا، گورنمنٹ نہیں اسکالرشپ دیتی کسی کے لیے زیادہ کسی کے لیے کم. تو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں نا، وہ ان کی ان خوبیوں کو کبھی بیان نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو ذاتی بغض ہے، ذاتی چڑ ہے. تو اہل بیت کا بہت خیال کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو خیر، تو اللہ رب العزت نے میرے بھائی ہمیں جنت کی خوشنما نعمتیں بیان کی ہیں، اور اللہ نے فرمایا یقین نہیں آتا تو کامن سینس استعمال کرو، اگر جنت جہنم نہیں ہے تو ام نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اللہ کی مان کے چلنے والے اور جرم کرنے والوں کو ایک جیسے کر دیں گے. یہ سوال ہمارے لیے کافی تھا، عقل مند کے لیے اتنا سوال کافی ہے، لیکن اللہ نے اور زیادہ جو ہے نا سمجھانے کے لیے فرمایا مالکم، تمہیں ہو گیا گیا ہے کئی فتحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو. کیونکہ بہت سے لوگ دنیا میں اس آیت کو سن کے بھی جنت جہنم پہ یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ہم کیا ہو جائیں گے، ختم. تو اللہ فرماتے ہیں مالکم، تمہیں ہو گیا گیا ہے. مالکم کیسے عجیب الفاظ ہیں، تمہیں ہو گیا گیا ہے، کیا روٹی نہیں کھاتے، کیا کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے کیا. مالکم کئی فتحکمون، کس قسم کے فیصلے کر رہے ہو. یعنی تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ اگر آخرت نہیں ہے، جنت جہنم نہیں ہے، تو بھائی دنیا میں کیسے کیسے ظلم ہوئے، 100 انسانوں کے قاتل گزرے ہیں. کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے سینے میں دل نام کی چیز نہیں. ہمارے ایک دوست نے بتایا بوسنیا میں وہ کسی ٹرسٹ میں جو ہے نا مدد کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے مظلوم، انہوں نے وہاں ایک ظلم دیکھا اپنی آنکھوں سے. انہوں نے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک سربی، جو سرب تھے نا جن کے بوسنی کے مسلمانوں سے لڑائی ہو رہی تھی، وہ بےچارے ڈپریشن میں چلے گئے تھے یہ منظر دیکھ کے. ان کو پھر ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑی ہیں ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے. کہہ رہے میں نے ایسا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ظلم اگر کوئی شخص دیکھ لے تو پاگل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ تو ان کے اعصاب مضبوط تھے تو معاشرے میں سروائیو کر رہے ہیں. معصوم بچوں کو عورت کی گود سے لیا جاتا، وہ چیخ رہی ہے بیچاری، اور اسی کے سامنے اس کا گردن کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے سر ماں کی گود میں ڈال دیا جاتا. یہ ہلکا ہے، اس سے بھی بڑے جرم ہوئے. کہہ رہے ہیں کہ کھمبے کے ساتھ جو ہے نا جوان لڑکیوں کو باندھ دیا جاتا برہنا کر کے، اور 3-3 4-4 دن وہ بھوکی پیاسی رہ کے مر جاتی تھی. وہ کوئی قریب اگر آنے کی کوشش کرے نا ان کو بچانے کے لیے تو اگلا کھمبا اس کے لیے تیار ہے، اس کو لٹکا دیں گے. کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ جب مسلمانوں پہ یہ ظلم ہوئے تو وہاں کے عیسائیوں نے احتجاج شروع کر دیا، یہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے اپنے سامنے تڑپتا ہوا مرتا ہوا، مگر باپ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اگر جائے گا قریب تو دوسرے کھمبے پہ کون ہوگا، باپ ہوگا. کہہ رہے ہیں وہاں ہم نے عیسائیوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے اوپر پٹرول ڈال کے آگ لگائی ہے اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ عیسائیوں کو ظاہر سینے میں دل تو ہوتا ہے نا. کہتے غیر مسلموں نے کہا کہ یہ بہت ہو رہا ہے, کہہ رہے اس سے میں تو کچھ باتیں تو بتا نہیں سکتا نا, ریکارڈ ہوتی ہیں. پھر وہ ظاہر ہے پھر لوگ بہت برے اثرات بھی پڑتے ہیں لوگوں کے اوپر, اس سے بھی زیادہ ظلم جو آپ تصور نہیں کر سکتے. قیدیوں کے ساتھ جو حالات, کئی کئی مہینے بھوکے, کیا کھا رہے ہیں, بسکٹ کا کہیں سے ذرہ مل گیا نا, وہ چار چار قیدی مل کے اس ذرے کے چار حصے کر رہے ہیں بھائی, اور منہ میں چوس رہے ہیں اس کو. اس طرح حال, جس برتن میں قضاء حاجت ہو اسی برتن میں کھانا بھی لایا جا رہا ہے. قضاء حاجت کی الگ سے جگہ نہیں, جیلوں میں کیا ہوتا ہے, وہیں قضاء حاجت, وہیں پیشاب, وہیں سونا ہے. یہ اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بھائی لوگوں کو جیلوں کے اندر, یہ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا آرام سے, ہمیں کیا پتہ دنیا میں جیلوں میں کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں تو یونائٹڈ نیشن کے علم میں آتی نہیں ہیں, اقوام متحدہ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, لیکن ظلم کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ایسے ظلم دنیا میں ہوئے ہیں کہ قیدی کو اٹھا کے پنجرے میں ڈال دیا, ایسے کبڑا بنا کے وہ کئی مہینوں تک اسی پنجرے میں ٹیڑھا بیٹھا رہا اور وہیں پر اس کی موت واقع ہوئی ہے. یہ جو آج بہت سی ویکسین جو دوائیں ایجاد ہوئی ہیں نا, ان میں جنگی قیدیوں پہ تجربے بھی ہوئے ہیں. جو سائنس نے اسی ترقی کی ہے نا, اس میں بہت خطرناک تجربے جنگی قیدیوں پہ ہوئے ہیں جن کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, قیدی کو جیل میں ڈالا گیا کئی قیدیوں کو, اب سائنسدان تجربہ کر رہا ہے کہ کئی دنوں تک زندہ رکھا جائے, جگایا جائے کسی انسان کو تو کیا ہوتا ہے. تو اب قیدی کو سونے نہیں دیا جا رہا صرف تجربہ کرنے کے لیے, کہ ریسرچ آئے گی نا سامنے. اب ریسرچ کے لیے یار آپ ایک انسان کو اس کی بھیڑ چڑھا رہے ہو, اس کو سونے نہیں دیا جا رہا. آپ ذرا تصور کر لو, دو دن, تین دن, چار دن, پانچ دن, کیا حالت ہوگی, اس کو سونے نہیں دیا جا رہا. وہ پاگل ہو گئے, وہ چیخ رہے ہیں, وہ نوچ رہے ہیں دیواروں کو, وہ سر پھاڑ رہے ہیں, تو تجربے کیے جا رہے ہیں. یہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے نا, یہ تو بہت ہی خطرناک ہوتا رہا ہے. مسلمانوں نے یہ جرم کبھی بھی نہیں کیے جنگی, کیونکہ قرآن ان کو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں ظلم کیا میں پکڑوں گا, ان کو کون پکڑتا بھائی, تو یہ کرتے رہے ہیں ظلم. یہ تو خود ان کے کچھ عقل مند لوگوں کو خیال ہوا, یونائٹڈ نیشن بنی کہ کچھ کنٹرول, تو اس سے بھی کچھ کنٹرول ہوا ہے, مکمل کنٹرول. کیوبا میں دیکھو نا کیا ہوا ہے قیدیوں کے ساتھ, کسی قانون کو نہیں مانا. تو بڑے بڑے ظلم ہوئے بھائی انسانوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا ان کا, ان کے بچے معصوم بچوں کو گوشت سے چھین کے انہی کے سامنے دو ٹکڑے کیے گئے, بہت کچھ ہوا ہے اس دنیا میں. تو یہ مر کے ختم ہونے والے نہیں. اللہ فرماتے ہیں مالکم, تمہیں ہو کیا گیا, اتنے بڑے بڑے صفاق اور ظالم اور مظلوموں کی چیخو پکار. ان میں کئی مظلوم ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو پکارا ہے اور اللہ نے دنیا میں ان کی مدد نہیں کی, تو یہ تو اللہ کی غیرت کو چیلنج ہے. وہ کہیں گے اللہ تو نے دنیا میں تو ہمیں مرنے دیا, ہم تو تجھے پکارتے رہے, ہم پولیس کو پکارتے پولیس آ جاتی, فوج کو پکارتے فوج آ جاتی, تجھے پکارا تو نہیں آیا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں, ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. میں مظلوم کی پکار فوراً بعض دفعہ اس پر جواب اس لیے نہیں دیتا, انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ایک ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہوں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. افئدتهم ہوا, دل ان کے صبر سے خالی ہو جائیں گے. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب, اے نبی ان کو اس دن سے ڈرا دو جس دن ان ظالموں پہ عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا, آج جو یہ مظلوموں پہ کمزوروں پہ ظلم کر رہے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے یہ ظالم کہے گا اخرنا الى اجل قریب, اے اللہ ایک دن کی مہلت دے دے کہ ہمیں مظلوموں سے معافی مانگنے کا موقع مل جائے, ہمیں ظلم کی تلافی کر دیں. اللہ فرماتے ہیں ایڑیاں رگڑو گے ساری دنیا کی دولت بھی دے دو گے, ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں ملے گی. تو یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے. آج دنیا میں ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, آج بھی ہو رہا ہے. کس طرح سے مظلوموں کی چیخو پکار دنیا کی کانوں میں پہنچ, کوئی مدد کرتا ہے, وہ اللہ کو پکارتے ہیں. بھائی اللہ بھی مدد نہیں کر رہا, لوگ بھی نہیں کر رہے, تو پھر اللہ میں اور ان ظالموں میں فرق کیا ہو گیا؟ تو اگر مر کے مٹی ہو کے میرے بھائی ختم ہو جانا ہے, پھر اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر, اللہ بھی اسی طرح ظالم ہے جس طرح انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں, وہ بھی کسی کی پکار نہیں سنتا, لیکن اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مالکم, تم سمجھتے ہو کہ میں مجرمین کو چھوڑ دوں گا, مالکم تمہیں ہو کیا گیا ہے, کئی فتح کو مون, تم کیسے فیصلے کر رہے ہو, اللہ ظالم نہیں ہے, وہ انتقام لے گا, اور اس نے انتقام کے لیے ایک دن رکھا ہے. یہاں دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں اور ظالم پھر بھی پنپ رہے ہیں. دیکھو اللہ نے سورہ بروج میں بیان کیا نا کہ ایک بادشاہ پر, ایک بادشاہ کی قوم تھی, جب لوگ ایمان لے آئے تو بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جو جو ایمان پر قائم ہے سب کو آگ میں ڈال دو, خندقیں کھدوا کے, سورہ بروج میں ہے نا, تو قرآن میں آتا ہے کہ ایک ایک کر کے سب کو اس نے خندقیں کھدوا کے آگ میں پھینک دی, اور چیخو پکار لوگ سنتے رہے ہیں, کسی نے مدد کی ان کی؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ اس بادشاہ پہ فوراً عذاب آ گیا, زلزلہ آیا, نہ نہ نہ, وہ بادشاہ کی حکومت کیا ہو گئی؟ کامیاب. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم, وہ بادشاہ وقتی طور پر پنپ پایا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, جس آگ میں اس نے ان ایمان والوں کو پھینکا تھا نا, اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ اس سے کئی گنا زیادہ, کئی گنا زیادہ گرم آگ میں جلتا رہے گا وہ. تو بھائی آخرت پر اگر یقین نہیں کرتے تو اس کا مطلب پھر اللہ میں اور ظالموں میں فرق نہیں ہے. تو اللہ کرما مالکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے, صاف پتہ چلتا ہے بھائی ایک دن آئے گا جس میں اچھے عمل والے کو جنت ملے گی اور برے عمل والے کو جہنم.
جی بھائی, میں نے سوال پوچھا ہے, لوگ قرآن پڑھ کر دوسرے مرحومین کو بخشتے ہیں یا قرآن خوانی کرتے ہیں, یہ کیسا عمل ہے؟ قرآن خوانی تو ایصال ثواب کے لیے بدعت عمل ہے, کیونکہ اجتماع کے لیے الگ سے ثبوت ضروری ہے, باقی اخپل طریقے سے قرآن پڑھ کے بخشنا یہ فقہا کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے, ہم اس کے جواز کے قائل ہیں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں میت کے لیے صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے, اور جو بھی مزاج نبوت کو سمجھتا ہے اسے معلوم ہے کہ حدیثوں میں اصول بیان ہوتے ہیں جزیات کے ضمن میں, سمجھ رہے ہیں نا, صدقہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک نیکی ہے, تو وہ اپنے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور میت کے لیے بھی. تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کوئی بھی اپنے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور میت کے لیے بھی, تو یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو چیز حدیث میں منصوص ہے وہ ہے صدقہ, تو اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے, سمجھ رہے ہیں؟ باقی بعض لوگ اس میں بحث کرتے ہیں کہ حدیث میں صدقہ ہے, آپ نے قرآن کہاں سے نکال لیا؟ تو حدیث میں تو ایسے اور بھی ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں باقی رہتی ہیں, صدقہ جاریہ, علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگے. تو اب کیا کوئی اولاد کے علاوہ کوئی اور دعا مانگے گا تو فائدہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا, وہ تو چوتھی چیز ہو گئی. تو حدیث میں جب یہ آتا ہے نا تین یا چار, تو اجماع اس پر کہ یہ تین اور چار میں منحصر نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا, شلوار تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے ڈھانپنے والا, اور جھوٹی قسم اٹھانے والا, احسان کر کے جتلانے والا. اب کیا مطلب صرف تین ہی ہیں؟ اور بھی بہت ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. تو یہ تین کا عدد یا چار کا عدد جو حدیثوں میں آتا ہے نا, اس کا مطلب یہ انحصار نہیں ہوتا, بلکہ جب کوئی عدد متعین کر کے کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو اس کا یاد کرنا آسان ہوتا ہے. تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تین آدمی ہیں جن سے اللہ ہم کلام نہیں ہوگا, تو فوراً دماغ ایک تیار ہو جائے گا کہ یہ تین تو یاد کر لو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوتھا نہیں ہو سکتا, قرآن میں اور بھی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ان سے قیامت کے دن ہم کلام بھی نہیں ہوگا. یہود کے جو علماء تورات میں تحریف کیا کرتے تھے, تو تحریف کا عمل ایسا ہے کہ اللہ قیامت میں رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا, ہم کلام بھی نہیں ہوگا. تو اسی طرح حدیث میں جب ایک چیز آ گئی ہے کہ صدقہ کرو, تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے
کہ وہ نیکی ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے نیکی اپنے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور میت کے لیے بھی. پھر اور بھی احادیث ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اپنے لیے اور امت کے لیے, حالانکہ وہ تو نبی کے علاوہ ہے نا, تو وہ دوسرے کے لیے قربانی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک نیکی ہے نا قربانی, تو صدقہ بھی ہے قربانی بھی ہے, تو کوئی بھی نیکی. لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ نے کیوں نہیں کیا, قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ تو اگر قرآن خوانی کی ہوتی ہے صحابہ نے, پھر تو ہمیں پتہ چلتا ہے اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا, تبھی وہ نہیں کی ہے. تو ہم اس کو اسی وجہ سے بدعت کہتے ہیں کہ مرحومین کے لیے قرآن خوانی باقاعدہ یہ بدعت ہے. باقی انفرادی طور پر کسی نے میت کے لیے کوئی تلاوت کی ہے نہیں کی ہے, تو دل کی نیت ہے, تو اس کی نفی پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ نیکی کی جا سکتی ہے, تو نیکی میں عموم ہے. دوسری بات یہ کہ جس کام میں اللہ کی رحمت زیادہ ہو تو اس کو ترجیح دینی چاہیے نا. اگر ہم کہتے ہیں میت کے لیے صرف صدقہ جائز ہے, تو آپ نیک عمل کو کیا کر رہے ہیں؟ محدود. اگر ہم کہتے ہیں کہ صدقے کے علاوہ بھی نیکی جائز ہے, تو اس سے نیکی کی لوگوں کو ترغیب ہوگی. تو مزاج شریعت کے مطابق بھی دوسرا قول ہے جس میں آتا ہے کہ دوسرے کے لیے کرو, اس بہانے نیکیاں زیادہ ہوں گی. تو اچھا ہے نیکیاں کسی بھی بہانے زیادہ ہو جائیں. باقی دوسری طرف بھی بعض علماء گئے ہیں, لہذا اس مسئلے میں شدت ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب دوست, سال ہو گئے آپ سے ملاقات کی گزارش کرتے ہوئے, آپ سے گزارش ہے کہ اگر آج اپنے قیمتی وقت میں سے اگر مجھے 2 منٹ دے دیں تو آپ کی نئی نوازش ہوگی. 15 منٹ دے دیں بھائی. کسی کو 2 سال ہو گئے, کسی کو 4 سال ہو گئے, کسی کو جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے ملاقات کی کوشش کر رہا ہوگا کوئی. بات یہ ہے نا کہ اب بھائی چاہت تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ہوتی ہے, جیسے بہت سے لوگوں کو نفرت ہوگی ہم سے, بہت سے کو محبت ہوگی. تو اب ہر محبت والے سے ملاقات کرتے رہیں تو سارا دن میں ملاقاتوں کے علاوہ کوئی کام رہے گا نہیں. تو یہ سوچنا چاہیے کوئی کام ہو تو ملاقات کرے آدمی, کام نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے دور دیش سے السلام علیکم بیان میں آ گئے, بس یہ بھی ملاقات ہی ہو گئی. چونکہ دماغ انسان کا تھکتا ہے, بیٹھنا پڑتا ہے, موڈ ہے نہیں ہے, اچھے طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے, تھکے ہوئے ہیں پھر بھی بات کیسے کرنی ہے تمیز سے, ورنہ وہ کہے گا مفتی صاحب کو بات کرنے کے طریقہ نہیں, اخلاق نہیں ہے. تو اس لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. 2 سال ہو گئے تو کوئی مسئلہ تو نہیں اٹکا ہوا نا اس کی وجہ سے. تو مسئلہ جب نہیں اٹکا ہوا تو یہ ملاقات ہو گئی, کافی ہے میرے خیال. اور تو سوال نہیں آج, 2 ہی پرچے ہیں ماشاء اللہ, سستے میں چھوٹ گئے آج. آپ لوگوں نے تو کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے بھائی. جی ہاں ہاں, کہہ رہے ہیں کوئی آدمی جب خودکشی کرتا ہے تو اس کی موت تو خودکشی میں ہی لکھی ہوئی تھی نا اللہ نے, تو وہ تو جو لکھا ہوا تھا وہی ہوا ہے نا, تو پھر اس کو اللہ سزا کیوں دیتے ہیں؟ یہ سوال ہے. جب وہ خودکشی کر رہا تھا تو اس کو پتا ہوا تھا کہ خودکشی لکھی ہوئی ہے؟ اس کو تو نہیں پتا تھا نا, وہ اپنے حساب سے تو جرم ہی کر رہا ہوتا ہے. دیکھو اگر میں اس کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ زید نے بکر کو قتل کیا, ٹھیک ہے, بکر کا انتقال ہو گیا, بکر کے لواحقین نے زید کو پکڑا اور کہا تو نے بکر کو قتل کیوں کیا, اب ہم تجھے قتل کریں گے. تو زید جواب میں یہ کہتا ہے کہ بکر کی موت اسی وقت لکھی ہوئی تھی, تو میں نے قتل کر دیا تو وہی کام ہوا جو لکھا ہوا تھا. تو ہم بکر زید کو یہ کہیں گے کہ یہ تو قتل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی موت لکھی ہوئی تھی, تمہیں تو نہیں پتا تھا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تمہیں تھوڑی پتا تھا, تم نے تو اپنے حساب سے ایک ایسا شخص ظاہری حالات سے لگتا تھا کہ اس نے مزید زندہ رہنا ہے, تم نے اس کی زندگی کو اپنے علم کے حساب سے تو کم کر دیا, تو تمہیں اس جرم کی سزا ملے گی. یہ دلیل اگر زید کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر بکر کے لواحقین کہیں کہ ہم تمہیں مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بے شک تم مجرم نہیں ہو, تو جیسے تم بکر کو مارنے میں مجرم نہیں تو ہم تمہیں قتل کرنے میں بھی مجرم نہیں ہیں, ماریں گے تو پتہ چل جائے گا تمہاری بھی کیا تھی اس وقت لکھی ہوئی تھی. تو لکھا ہوا تو سب کچھ ہے لیکن ہمیں علم ہے نہیں. اس علم نہ ہونے کی وجہ سے ہی آزمائش ہے. اگر کسی کو پتا چل جائے پہلے سے اس کی موت فلاں وقت پہ لکھی ہوئی ہے, یقین ہو, تقدیر کا علم اس کو دے دیا, اس نے اپنے آپ کو مار لیا, قیامت میں اللہ کہے گا خودکشی کیوں کی؟ وہ کہے اللہ میری تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا, مجھے تو پتا چل گیا تھا کہ اس وقت مرنا ہے. تو اللہ اسے کچھ بھی نہیں کہے گا, کیونکہ اللہ کہے گا کہ جب تجھے پتا تھا کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو نے واقعی مرنا تھا, تو نے اپنے آپ کو مار کے کوئی انوکھا کام نہیں کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے کہے گا کہ اے اللہ کہ اس وقت میرا مرنا تو لکھا ہوا تھا, اللہ کہیں گے یہ تو مجھے پتا تھا, تجھے تھوڑی پتا تھا. نہیں یاری بات. تو انسان جو ہم جو ہے نا, ہم اپنے حساب سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ عمل یا تو اچھا بن جاتا ہے یا برا. اچھا بنے گا اس پہ ثواب ملے گا, برا بنے گا تو اس پہ عذاب ہوگا. تو اس وجہ سے سزا جزا ملتی ہے. تو یہ لکھا ہوا تو ہے لیکن یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہے, اس لیے آزمائش. تو اللہ کہیں گے کہ یہ لکھا ہوا تھا, یہ مجھے پتا تھا, تجھے معلوم نہیں تھا, تو نے کیوں کیا. وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی کسی کے گھر ملنے کے لیے گیا, کتا بھونکنے لگا, مہمان ڈر گیا. تو میزبان نے کہا مہمان سے, آپ کو پتا ہے نا کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں, پتا ہے نا آپ کو؟ تو مہمان کہتا ہے مجھے تو پتا ہے لیکن پتہ نہیں آپ کے کتے کو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا ہے. ہو سکتا ہے اسے پتا نہ اور یہ کاٹ ڈالے. اگر اس کو بھی پتا ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں تو پھر جتنا مرضی بھونکتا رہے مجھے کوئی تکلیف, بولو بھائی, نہیں. تو آپ نے کسی کو قتل کیا یا اپنے آپ کو قتل کیا اور آپ قیامت میں اللہ سے کہیں کہ اللہ تجھے تو پتا ہے کہ لکھا ہوا تھا میں نے اسی وقت مرنا ہے, تو اللہ کہیں گے مجھے پتا ہے مگر تجھے پتا نہیں تھا, تو نے اپنے حساب سے جرم ہی کیا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے سزا ملتی ہے اس کی. چلو کافی ہو گیا. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.